वाले से है और आप सारे जानते हैं कि सरकार भी ये
न्यूज पे लगा रहा है
नाम के
पढ़ाई डायरेक्ट पैसे से लागू हो जाएगा ना रात रात उठने के
बाद के बाद
तो तू कहना के बाद
सरकार
भी
थोड़ी है
اقامت صلات و ایتاء الزکات یہ لفظ کلام پاک میں کئی جگہ پر آئے اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے زکات کا لفظ بھی ارشاد فرمایا اور صیغہ بھی وہ استعمال کیا جو کہ واجب کرنے کا صیغہ ہوتا ہے امر کا صیغہ استعمال کیا اس لیے زکات کی بہت اہمیت ہے قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور زکوٰۃ کو نہ دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کے بارے میں ارشادات فرمائے تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو قرآن پاک کی جو یہ آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں 34 اور 35 اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ جو لوگ اپنے پاس سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فبشرہ بعذاب علیم ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے کہ سخت عذاب ان کو آنے والا ہے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں ان کو خرچ نہیں کرتے یعنی وہ فرق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ میں نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض قرار دیا فبشرہم بعذاب علیم فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو خبر دے دیجئے کہ ان کو سخت دردناک عذاب آنے والا ہے پھر آگے فرمایا دوسری آیت میں کہ یوم یقمع علیہا جباہم جس دن ان کے اوپر اس سونے چاندی کو دہکایا جائے گا سونے چاندی کو پگھلایا جائے گا دہکایا جائے گا فتقوا بها جباههم یوم یحمى علیها جباههم وجنوبهم هذا ما كنتم لانفسكم تو جس دن ان کو تپایا جائے گا پگھلایا جائے گا اور ان کے پیٹ کو ان کی کمر کو اور ان کی پشت کو اللہ تعالیٰ اور ان کی پیشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس سے داغیں گے ان سونے چاندی سے اللہ تعالیٰ اس کو داغیں گے ہاذا ما کنتم لانفسکم یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اپنے لیے چاندی کو سونے کو جمع کر کے رکھا تھا خزانے کو جمع کر کے رکھا تھا فذوقوا ما کنتم تکنزون تم لوگ مزہ چکھو اس چیز کا جو کہ تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا قرآن سورہ عمہ پارے کی جو آیت آتی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ویل لکل ہمزہ لمزہ ہلاکت اور بربادی ہو ہر عیب لگانے والے طعنہ دینے والے کے اوپر آگے فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددا وہ انسان جس نے اپنے لیے مال کو گن گن کر جمع کیا گن گن کر جمع کر رہا ہے مال کو، روزانہ حساب کتاب چل رہا ہے، ہر وقت اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ کتنا پیسہ آ گیا، اس پر خوشی ہے، جو خرچ ہو گیا اس پر پریشانی ہے، ہر وقت پیسے کا چکر، ہر وقت پیسہ دماغ میں. اور وہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ مال اس کے پاس جمع رہے گا، کبھی وہ مال خرچ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کبھی مال جمع نہیں رہ سکتا، مال اس کو کبھی زندگی نہیں دے سکتا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ ہوگا ہی لیم بزن فی الحطمہ، ان کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. فما ادراک ما الحطمہ، تم کو پتہ ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ فرماتا نار اللہ الموقدہ، وہ ایک ایسی آگ ہے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ، ایک ایسی آگ ہے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے پانی ڈالا تو بجھ گئی، آپ نے گیس ڈالی تو بجھ گئی، اور کوئی آ گیا مدد کو تو وہ بجھ گئی. نہیں، فرمایا کہ وہ آگ ایسی خطرناک آگ بھڑکے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ آگ انسان کے جگر تک جا پہنچے گی، ایسی آگ ہوگی اللہ کی طرف. نار اللہ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے جگر تک جھانکے گی جا کر. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مال کمانے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، مال کمانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مال حلال طریقے سے کمائے نمبر ایک، اور اس کے اوپر جو فرائض مال کے زکات و صدقات کے ہیں وہ ادا کرتا رہے تو انسان کی بچت ہے. مال حلال نہ ہو تو تباہی ہے، مال حلال کما لیا لیکن زکات ادا نہیں کر رہا، یا اس کے ذمے میں جو صدقات واجبہ ہیں ان کو وہ ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ مال انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان زکات ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت میں اس کے اوپر ایک اژدہا مقرر کر دیں گے، یعنی اس کا مال جو ہے وہ اژدہے کی صورت میں، جو اژدہا گنجا ہوگا، زہریلا ہوگا، وہ اژدہا اس کے مال جو ہے اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اژدہا انسان کے گالوں کو پکڑ پکڑ کر یوں چیرے گا، اور وہ یوں کہے گا کہ انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا اور تم نے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا، یعنی زکات ادا نہیں کی تھی اس کی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ آپ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرما دیجئے، اور زیادہ دے دیجئے، اور فرمایا کہ وَاعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو لوگ اپنے مال کو اپنے پاس روک کر رکھتے ہیں ان کے مال کو تباہ کر دیجئے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جو اپنی بہت ساری پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی پریشانیاں، جس کو کہتے ہیں نا ہمہ جہت پریشانیاں انسان کے اوپر آ گئیں، یہ ہو گیا، یہ حادثہ، وہ حادثہ، یہ نقصان، وہ نقصان، یہ پریشانی، آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت سارے موقع کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اسباب یا تو حرام مال کی آمدنی ہوگی یا زکات کی ادائیگی نہ کرنا ہوگا، وہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس کے اندر، یا تو مال حرام ہوگا یا زکات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا ہوگا، یہ ہوتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکات کو ادا نہیں کرتے تو وہ قوم پھر وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، قحط آ جاتا ہے. ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکات کا مال انسان کے مال میں اگر شامل ہو جائے، یعنی یا تو زکات ادا نہیں کی یا مستحق نہیں تھا زکات لینے کا لیکن زکات لے لی. یہ بھی تو آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، ہر آدمی پیسے لے رہا ہے، زکات لے رہا ہے، اس کی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زکات لینے کا حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے. تو دونوں مطلب ہیں اس کے، کہ زکات نہیں ادا کی تو وہ پیسہ جو بچا وہ اپنے مال میں شامل ہو گیا، یا مستحق نہیں تھا لینے کا اور اس نے زکات کو وصول کر لیا. دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال جو اس کے مال میں شامل ہوا ہے وہ مال انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے, اس کے مال کو لے ڈوبتا ہے اور دوسرے مال کو لے ڈوبتا ہے. اس کا اندازہ ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو لوگ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے, طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں. بعض لوگوں کو یوں دیکھا کہ اپنا زیور ہے یا اپنی بیوی کا زیور ہے, اس کو جب موقع آیا رمضان کی تاریخیں آئیں تو اس کو اپنے چھوٹے بچوں کے نام پہ کر دیا, نابالغ بچوں کے نام پہ کر دیا تاکہ زکوٰۃ سے بچت ہو جائے. تو ایسی مثالیں ہیں انہی ایسے لوگوں کی کہ ان کا پورا کا پورا سونا ضائع ہو گیا, پورا کا پورا سونا ضائع ہو گیا. کہیں جا رہے تھے وہ بیگ ہی چوری ہو گیا, تو اس طریقے گھر میں ڈاکہ پڑا مال چوری ہو گیا. تو زکوٰۃ کو دیکھ, یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تعالیٰ تو سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں. زکوٰۃ سے پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا. یہ ہماری اور آپ کی ایک مشاہدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ کم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں, یمحق اللہ الربا, سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ سود اللہ تعالیٰ اس کی سائے سے بھی بچائے سود کے ہم سب کو. سود اگر آ رہا ہے تو دیکھنے میں تو مال بڑھ رہا ہے, اگر سود مل گیا خدا نہ خواستہ کسی کو تو دیکھنے میں تو وہ مال بڑھ رہا ہے, اور صدقہ جو ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جیب سے مال کم ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ سود مٹ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, صدقہ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. یعنی بالکل مشاہدے کے برخلاف بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہوتا یہی ہے کہ جس کو جب جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے, جو آدمی صدقہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے مال کے اندر کمی نہیں آنے دیتے. اور جو انسان یہ کام نہیں کرتا, حرام ذریعوں سے پیسہ لیتا ہے, وہ مال دوسرے ذرائع سے 10 گنا دوسرے الٹے سیدھے ذریعوں سے مال ضائع ہو جاتا ہے, اس کا فائدہ نصیب نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی بات بتا کر کے میں اپنی زکوٰۃ کے موضوع پر آتا ہوں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے دادا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لوگ ایک دھوکے کا شکار ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اس دھوکے کا شکار ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مال کی زیادتی, مال کی کثرت, یہ انسان کے لیے خوشیوں کا باعث ہے. جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا خوشیاں ملیں گی. چنانچہ لوگ ایسے آدمیوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ جو بڑا مالدار ہے, بڑا ارب پتی خرب پتی آدمی ہے. فرمایا کرتے تھے کہ وہ انسان خوش نصیب نہیں جس کے پاس مال زیادہ ہے, بلکہ وہ انسان خوش نصیب ہے جس کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے. وہ ہے خوشی, وہ ہے خوش نصیب انسان. مال میں برکت الگ چیز ہے اور مال کی کثرت الگ چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دعائیں سکھلائیں اس میں مال کی برکت کی دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا مال میں برکت ہو. مال کی کثرت نہیں فرمائی آپ, مال زیادہ مل جائے, اس کی نے آپ نے کبھی دعا نہیں دی. اور مال کی برکت کیا چیز ہے؟ مال کی برکت یہ ہے کہ انسان کو جتنا پیسہ ملے اس سے انسان کی ضرورتیں بھی پوری ہو, خوشیاں بھی مل جائیں. یہ ہے مال کی برکت. خوشیاں بھی مل رہی ہیں, گھر میں ہر آدمی سکون سے ہے, راحت سے ہے, اس کے شوق, خواہش, ضرورت اللہ تعالیٰ اسے پوری فرما دیتے ہیں. گھر میں آدمی آتا ہے, بچے ہنستے ہوئے ملتے ہیں, گھر والے خوش ملتے ہیں, گھر کے اندر خوشیوں کا دور دورہ ہے. پیسے تھوڑے ہیں لیکن خوشیاں ہیں, عزت ہے, راحت ہے, سکون ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حرام پیسہ ہو لیکن وہ بہت زیادہ, تو پیسہ تو بہت ہے لیکن پتہ چلا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے, اس کو ڈر اپنے سگے بھائی سے ہے, اس کو ڈر اپنے چچا سے ہے, اس کو ڈر اپنی بہن سے ہے, اپنے سبوں سے اس کو ڈر ہے, وہ خوف زدہ بیٹھا ہوا. اور ہم اور آپ یہ واقعہ دن رات دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, باپ نے بیٹے کو مار دیا, فلانے نے فلانے کو کر دیا, ایک ہنگامہ مچا ہوا. ڈاکوؤں کا ڈر ہے, فلانے کا ڈر ہے, مال کے تو انبار لگے ہیں لیکن مال برتنے کی نوبت نہیں آ رہی. مال نہیں بڑھتا جا رہا. تو بھائی یہ بات, اس لیے یہ جو مال کی برکت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے, یہ دو ذریعوں سے حاصل ہوتی ہے مال کی برکت. ایک حلال پیسہ ہو, حرام کو اس کے اندر شائع بناؤ. دوسری زکوٰۃ, دوسری یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اہتمام سے دے. یہ تو ضروری ہے دینے, نہ دینا گناہگار ہے, لیکن اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ہم کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. زکوٰۃ کے لفظی معنی آتے ہیں کہ اضافے کے, بڑھنے کے, پاکیزگی کے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں کہ زکوٰۃ کے معنی ایسے اضافے کے ہوتے ہیں جو برکت کے نتیجے میں بڑھتا ہے. ایسا اضافہ جو برکت کے نتیجے میں بڑھ رہا ہے. برکت بھی دو طرح کی فرمایا کہ ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ مال بڑھ گیا, اور ایک یہ ہے کہ اس پیسے سے گھر میں خوشیاں آ گئیں, راحتیں مل گئیں. پیسہ تھوڑا تھا لیکن پورا گھرانہ خوش ہو گیا, ان کو راحت نصیب ہو گئی. فرمایا کہ یہ ہوتی ہے زکوٰۃ. اور لفظ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے زکوٰۃ کے, وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اپنے مال میں سے سالانہ بنیاد کے اوپر اس حساب کتاب کے مطابق نکالی جائے جو شریعت نے مقرر کی ہے. شریعت نے جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر فرمایا وہ بنیاد بنایا ہے, کئی نصاب مقرر فرمائے زکوٰۃ کے. ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے سونے کا, ایک چاندی کا, اور روپیہ پیسہ. کہ یا تو کسی آدمی کے پاس سونا ہو تو اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا. کسی کے پاس اگر ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو. چاندی کا نصاب ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو. یا تو چاندی 52.5 تولہ ہو, یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو, یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے گھر میں زائد سامان موجود ہو. تو یہ چیزیں جب انسان کے پاس ہوں گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. یا کسی کے پاس سونا نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, لیکن کیش رقم موجود ہے, نقد رقم موجود ہے, تو اس کے اندر بھی بنیاد ہم چاندی کے نصاب کو بناتے ہیں. آج کل چاندی کیونکہ ذرا نسبتاً سستی ہے, آج کل کافی سستی ہے, تو چاندی کی رقم کے برابر 52.5 تولہ چاندی, مجھے حتمی فکر تو ابھی اس کا یاد نہیں, رمضان کے شروع میں جو معلوم تھا وہ 53 یا 55 ہزار کے لگ بھگ تھا. آج کل چونکہ روزانہ کا ریٹ بدل رہا ہے, لہٰذا یہ بات آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں جویلر سے کہ 52.5 تولہ چاندی کی اماؤنٹ کتنی بن رہی ہے. تو اس کے برابر اگر رقم موجود ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب الادا ہے, اور وہ انسان صاحب نصاب ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے, بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں گھرانوں میں, کہ کچھ سونا ہے, کچھ چاندی ہے, یا کیش رقم موجود ہے, یا سونا ہے اور کیش رقم ہے. ہمارے ہاں چاندی کا رواج نسبتاً ذرا کم ہے, تو یہ موجود ہے اگر کسی کے پاس تو ہم اس کے اندر کچھ سونا ہے, مثال کے طور پر 5 تولہ سونا ہے یا 4 تولہ سونا پڑا ہوا ہے, ایک سیٹ پڑا ہوا ہے, اور کچھ رقم موجود ہے گھر کے اندر, تو ان دونوں چیزوں کی مالیت کو جوڑا جائے گا بازاری, اس دن کی بازاری قیمت کے مطابق جس دن وہ ادا کر رہا ہے, اس دن کی بازاری قیمت کے مطابق اس سونے کی قیمت کو جوڑ کر اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن گئی تو وہ انسان صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو گیا. اب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو گیا, اتنے پیسے اس کے پاس ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے. مالداروں پر زکوٰۃ ہے نا, تو مالدار کس کو کہیں گے؟ مالدار اس آدمی کو کہیں گے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو, یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقد رقم موجود ہو, یا نقد رقم یا اس کے برابر ضرورت سے زائد جو سامان گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے وہ موجود ہو, تو اس کے اوپر ہو. اسی طرح جو مال تجارت ہے, مال تجارت کا مطلب ہے کہ وہ ساز و سامان جو انسان نے بزنس کے لیے لے کر رکھا ہوا ہے, وہ چاہے دکان کا مال ہو, چاہے وہ فیکٹریوں کا خام مال یا فنش گڈس ہو, تیار شدہ مال ہو, یا وہ شیئر ہو, کوئی بھی سامان ہو جس سے کہ اس کا بزنس وابستہ ہے. ایک آدمی کا گاڑیوں کا کاروبار ہے, اس کے پاس گاڑیاں سامان تجارت ہے. ایک آدمی کا شیئرز کا کاروبار ہے, یا اس نے شیئرز لے کر رکھے ہوئے, اس کے محکامات انشاءاللہ آگے جا کر عرض کروں گا شیئرز کی زکوٰۃ کے, وہ اس نے اپنے پاس رکھے وہ اس کا سامان تجارت ہے، ایک کی کپڑے کی دکان ہے تو کپڑا اس کا سامان تجارت ہے، ایک کی دوائیوں کی دکان ہے تو دوائیاں اس کا سامان تجارت ہے. تو یہ سارے سامان تجارت جتنا بھی ہوگا اس کے اوپر زکات واجب الادا ہوگی. تو نصاب شریعت نے مقرر کیے ہیں سونا، چاندی، کیش رقم یا تجارت کا سامان. وہ تجارت کے سامان جتنی تجارت کی قسمیں وہ سارا سامان تجارت، ان سب کی مالیت مل کر یا علیحدہ سے کسی ایک چیز کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان صاحب نصاب ہے، یعنی مالدار ہے. اب اس آدمی کے اوپر زکات واجب الادا ہو گئی، اس کو زکات دیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ زکات ادا کرے. تو یہ مطلب ہے صاحب نصاب کا. شریعت نے 52.5 تولہ چاندی کو ایک معیار بنا لیا اور اس کی مالیت کو معیار بنا لیا. یہاں اس سے پہلے میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، عموماً لوگ اس کے بارے میں سوالات بھی بہت کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے زکات، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو فرض ہے. ایک چیز ہوتی ہے صدقہ. صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ. صدقہ واجبہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ادا نہ کرے تو گناہ ملے گا. مثال کے طور پہ صدقۃ الفطر ہے، عید الفطر کا جو ہم اب یہ ادا کریں گے انشاءاللہ صدقہ، یہ صدقۃ الفطر، یہ صدقۃ الفطر یہ بھی واجب ہے، صدقہ واجبہ میں آتا. یہ کفارات ہیں، کسی کے ذمے میں کوئی کفارہ آ گیا لازم ہو گیا، نظر ہے کسی کے ذمے میں، یہ سارے واجبی صدقے میں آتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، عام صدقہ جو ہوتا ہے جو انسان کے ذمے میں لازم نہیں ہے کہ دے تو ثواب ہے، نہ دے تو کوئی مطالبہ نہیں شریعت کا. تو صدقے کی 2 قسموں کی، ایک واجبی صدقہ اور ایک نفلی صدقہ. اور ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے خیرات کا. لوگ سوال کرتے ہیں صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے، تو خیرات کی اصطلاح شریعت میں، احادیث میں نہیں آتی، یہ ہمارے ہاں کی اصطلاح ہے. تو اس کا بھی وہی مطلب ہے جو نفلی صدقے کا مطلب ہوتا ہے. اور دوسرا حصہ ہے پیداوار، جو زمینیں ہوتی ہیں اور کھیتی باڑیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو پیداوار ہوتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں. وہ عشر جس کو کہا جاتا ہے وہ زمینی پیداوار کے اوپر وصول کیا جاتا ہے. ایک خمس ہوتا ہے جو اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، خمس بولتے ہیں اس مال کو جو مال غنیمت میں جو مال تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں شریعت کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نصاب شریعت نے یہ مقرر کیے، سونا، چاندی، کیش رقم اور سامان تجارت. اور بینچ مارک اس کا بنایا، فارمولہ جو بنایا شریعت نے 52.5 تولہ چاندی کو بنایا، تو اس کے برابر مال موجود ہو یہ سارے اس کے سارے مل کر یا علیحدہ سے، تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے. پھر جتنا مال انسان کے پاس جمع ہوگا، جتنا مال ہوگا اس مال کا 2.5% شریعت نے مقرر فرمایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اوپر مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اوپر سے زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ کو کھلے آسمان کے نیچے رکھا جاتا تھا اور آسمانی بجلی گرتی تھی اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اس پیسے کو کوئی دوسرا انسان استعمال نہیں کرتا تھا اس مال کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پیسے کو غریبوں کے لیے کر دیا کہ غریب اس سے فائدہ اٹھائیں. پچھلی امتوں پر زکوٰۃ نصف مال تک فرض تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ وہ صرف 2.5% کہہ دیا کہ زکوٰۃ دے دو، زیادہ نہیں، صرف 2.5%، اور وہ بھی غریبوں کے لیے استعمال کر دیا کہ غریب اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو 2.5% زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے، لیکن اس ادا کرنے میں ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ محنت بہت تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے آج ہمارے ہاں لوگ وہ محنت نہیں کرتے. اور وہ ایک بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ زکوٰۃ کو وہ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ علی حساب بس دیتے رہتے ہیں. بعض لوگ پورے سال دیتے رہتے ہیں، بعض لوگ رمضان میں بس علی حساب دیتے رہتے ہیں. حساب کتاب کرنے کا وقت نہیں ملتا. حساب کا معاملہ ٹیکس کے معاملے سے بہت ہلکا ہے. ٹیکس کے لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں کتنے ٹیکس ایڈوائزر مقرر ہوتے ہیں. اگر آپ بڑی بڑی کمپنیوں میں دیکھیں تو ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ٹیکس لائر ہیں، ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، سارے سال ان کے ڈپارٹمنٹ کے جناب کام ٹیکس کے ختم نہیں ہوتے، اس کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کے اخراجات دیے جاتے ہیں، ایک ہنگامہ ہے، اور پھر بھی جا کر جناب انسان وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا وہ ادارہ. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معاملے کو تو بہت آسان رکھا ہے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے کسی مفتی سے رجوع کر لیں، دارالافتاء سے رجوع کر لیں، ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سارا حساب کتاب نمٹ جائے گا آپ کا. تو زکوٰۃ کا حساب کتاب کس طریقے سے ہوگا کہ ہم اس طریقے سے کریں گے کہ جتنا ہمارے پاس سونا ہے، جتنا چاندی ہے، ان سارے مالوں کو ہم جمع کریں گے. مثال کے ہم ایک فگر لے لیتے ہیں اس کی، مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ جی ہمارے پاس سونا ہے 5 لاکھ روپئے کا پڑا ہوا ہے، چاندی ہے ہمارے پاس مثال کے طور پہ وہ 1 لاکھ روپئے کی رکھی ہوئی ہے، 6 لاکھ روپئے ہو گئے. کیش رقم ہمارے پاس جمع ہے وہ ہے مثال کے طور پہ 4 لاکھ روپیہ ہے، یہ کیش رقم ہے ہمارے پاس. یہ سارے مال کو اب ہم نے جوڑا تو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ روپئے ہو گئے. اس 10 لاکھ روپئے کا 2.5% آپ نکالنے تو کتنا بنا 10 لاکھ کا 2.5%؟ 25,000 روپیہ. 25,000 روپئے ہمیں زکات میں دینے، یہ زکات میں دینے ہمیں فلفور نہیں ہے کہ فوراً نکال دیں، فوراً نکال دیں بہت اچھی بات ہے، لیکن گنجائش اس بات کی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نکال سکتے ہیں. رمضان کے بعد پورے ایک سال کے اندر اندر آپ زکات نکال سکتے ہیں، ایک سال کے بعد نکالیں گے تو گناہگار ہوگا انسان. بعض لوگوں کی رقمیں بڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان کے لیے فوراً انتظام کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیں. اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو رقمیں قرضوں کی ہیں، قرض مثال کے طور پہ ہیں، جو قرض انسان نے لے رکھے ہیں جس کی وجہ سے آدمی خود مقروض ہے، اس قرض کی رقم کو اس ٹوٹل رقم میں سے ہم مائنس کریں گے. مثال کے طور پہ ہم نے فگر لیا تھا 10 لاکھ روپیہ کا، ہمارا ٹوٹل اثاثہ جو ہے وہ کتنا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے 3 لاکھ، ہمارے اوپر قرضہ ہے 3 لاکھ روپے کا، تو ہم 10 لاکھ جمع اس کے اندر سے مائنس ہم کر دیں گے کتنے؟ 3 لاکھ. جو باقی اماؤنٹ بچی کتنی؟ 7 لاکھ روپے. اس 7 لاکھ کا 2.5% ہم زکات میں دیں گے. تو جب کوئی انسان مقروض ہوتا ہے تو مقروض ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اپنے قرض کی رقم کو اس کے اندر سے مائنس کر کے بقیہ رقم کو وہ زکات میں ادا کر دے گا. اور جو قرضہ اس نے کسی دوسرے کو دیا ہوا، یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اس نے خود تو کسی کا قرضہ نہیں لیا ہوا لیکن کسی دوسرے کو قرضہ دیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے اس کے پاس ٹوٹل اثاثے ہیں، اس نے دیکھا کہ میں نے کسی آدمی کو 5 لاکھ روپے قرضہ دیا ہوا ہے، تو اس 5 لاکھ کی زکات بھی یہی آدمی نکالے گا جس نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا تھا. یعنی اب اس کے پاس ٹوٹل اثاثے کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ پلس 5 لاکھ، تو کل ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 15 لاکھ. 15 لاکھ پر یہ زکات ادا کرے گا. تو قرضے کا یہ حکم ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قرض کی رقم کو اپنے پاس سے مائنس کرتا ہے، اور جس آدمی نے قرضہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ آدمی قرض کی رقم کو ایڈ کرتا ہے، اور ایڈ کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد، پھر اس رقم کو وہ زکات میں نکالتا ہے، اس کا 2.5% نکالتا. یہ ہے زکات کا نصاب، جس طریقے سے زکات ہمیں نکالنی ہے. زکات کے اوپر جو زکات کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زکات کے اوپر سال گزرنا شرط ہے. زکات جو ہے مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے. یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی سال گزرنے کا مطلب میں تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، کہ دیکھیے سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مال کے اوپر سال گزرے گا. یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ بہت ہم سے غلطی اس میں ہوتی ہے اور سمجھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. سال گزرنے کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ انسان مالدار ہوا، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے برابر رقم ہمارے پاس آئی، تو اس کے اوپر ایک مرتبہ سال گزر جائے. پہلی مرتبہ جب ہمارے پاس پیسے آئے، پہلی مرتبہ آئے بالغ ہونے کے بعد، پہلی مرتبہ آئے اور اس کے اوپر سال گزر گیا. اب جب سال گزرا تو جس تاریخ کو وہ پہلی مرتبہ مالدار ہوا تھا اور مسلسل اس کے پاس پیسہ رہا، تو جس تاریخ کو وہ پہلی مرتبہ مالدار ہوا تھا، صاحب نصاب ہوا تھا، اس تاریخ کو وہ زکات کا حساب کرے گا ہر سال. مثال کے طور پہ اس کی مثال لے لیں، یعنی رمضان میں حساب کتاب کرنا کوئی ضروری نہیں. رمضان میں تو لوگ اس لیے زکات دیتے ہیں کہ ایک گنا ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرض کے برابر فرما دیتے ہیں. ایک فرض کا ثواب جو ہوتا ہے وہ 70 گنا مل رہا ہوتا ہے. اس لیے رمضان میں چونکہ زکات فرض ہے اس لیے لوگ زکات رمضان میں زیادہ دیتے ہیں. لیکن یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ رمضان میں کوئی ضروری ہے یا حساب رمضان میں ضروری ہے. حساب کی اصل تاریخ وہ ہے جس تاریخ کو آپ مالدار ہوئے تھے اور آپ صاحب نصاب ہوئے تھے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, وہ پہلی مرتبہ اس کے پاس جب سامان آیا, اتنا مال آیا تو یکم شعبان تھی. اب اس کے پاس وہ سال گزرا پورا اور وہ مال اس کے پاس رہا یہاں تک کہ اگلے سال کی یکم شعبان آ گئی. اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکات ادا کرے گا. اب وہ مالدار ہو گیا, اب وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب وہ انسان مسلسل ہر سال اپنا جو زکات کا حساب کتاب بنائے گا وہ یکم شعبان کو بنائے گا. جب ایک مرتبہ وہ مالدار ہو گیا, صاحب نصاب ہو گیا, اب اس تاریخ کو حساب کرے گا کہ کتنا مال اس کے پاس موجود ہے, کتنا خرچ ہو گیا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تاریخ کو کیا کرے گا, وہ حساب کتاب کرے گا یکم شعبان کو کہ کتنا مال اس کے پاس موجود ہے, کتنا خرچ ہو گیا. جو خرچ ہو گیا اس کے اوپر کوئی زکات نہیں, چاہے وہ 11.5 مہینے پڑا رہا اس کے پاس مال. لیکن اس تاریخ کو جو حساب کتاب کرنے بیٹھا تھا, اس تاریخ کو وہ مال اس سے پہلے نکل گیا, خرچ ہو گیا, اب اس کے اوپر کوئی زکات نہیں. اور اس تاریخ پر جو کچھ بھی مال ہے, رقم دیکھ لے کتنی رقم ہے, سونا دیکھ لے کتنا سونا ہے, کیش رقم دیکھ, یہ چاندی دیکھ لے کتنی ہے, اور اگر وہ بزنس مین ہے تو سامان تجارت کتنا ہے وہ دیکھ لے. جو ہو اس تاریخ میں اس کا حساب کتاب لکھ لے اپنے پاس اور زکات کی ادائیگی شروع کر دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا مال آتا رہا سال کے بیچ میں ہر ہر مال کے اوپر ایک ایک سال گزرے, اس کا تو کوئی انسان حساب کتاب رکھ ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں. ہم کیسے حساب لگائیں کہ میرے پاس اگر آج 10,000 روپے آئے اور کل میرے پاس 5,000 روپے خرچ ہوگا, میں کیسے جوڑوں گا کہ کون سا مال میرے پاس کب آیا تھا اور کب خرچ ہو گیا. اس لیے بہت سارے لوگ اس فکر میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صاحب میرے پاس سامان, میرے پاس جو ہے 2 مہینے پہلے میرے پاس 1,00,000 روپے آ گئے, اس پر تو سال گزرا نہیں, لہٰذا میں تو زکات نہیں دوں گا. یاد رکھیے, جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے اب ہر مال کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں, بلکہ اس معینہ تاریخ پر اس ڈیٹ کے اوپر وہ حساب کرے گا, جو موجود ہوں گے اس کا زکات دے گا. اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی, یکم شعبان کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, یکم شعبان کو ایک آدمی نے حساب کیا, اس سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اس نے 1,00,000 روپیہ خرچ کر دیا. بے شک پڑا رہا ہے پورے سال, لیکن چند دن پہلے اس نے وہ پیسہ خرچ کر دیا کسی ضرورت میں, تو بس خرچ ہو گیا تو خرچ ہو گیا, اب آپ کے حساب کتاب میں نہیں آئے گا. کسی کے پاس چند دن پہلے 1,00,000 روپیہ آ گیا, پورے سال اکاؤنٹ خالی پڑا ہوا تھا, لیکن اچانک 5-10 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے اس کے پاس, اب وہ معین تاریخ پر اس 5-10 لاکھ روپے کی بھی زکات ادا کرے گا, حالانکہ وہ بھی چند دن پہلے ہی آئے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سال میں جو حساب کتاب ہوگا, جو حساب کتاب کی تاریخ ہوگی, اس تاریخ کو بنیاد بنائیں گے ہم, اور اس تاریخ کو جو پیسہ ہوگا, جو مال ہوگا, وہ ادا کیا جائے گا. اسی کو دوسرا رخ لے لیں اس کا, کہ اس یکم شعبان کے بعد 2-3 شعبان کو کوئی مال آیا, اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے. اب وہ اگلے سال کی زکات میں اس کو دیکھیں گے, کیونکہ جو زکات کا حساب کتاب کی تاریخ تھی وہ تو گزر گئی, اس تاریخ کو اب کوئی زکات اس کے اوپر نہیں ہے. بعض لوگوں کو پیسے ریسیو ہونے ہوتے ہیں کہیں سے, عرضہ تو نہیں ہوتا کسی کا, لیکن امید ہوتی ہے کہ صاحب میرا پیسہ کہیں سے آ جائے گا. وہ آیا بعد میں تو اس کے اوپر بھی کوئی زکات نہیں ہے, کیونکہ اس تاریخ کو وہ اس مال کا مالک نہیں تھا. خلاصہ کلام یہ کہ اس معین تاریخ پر جتنی رقم کا یہ مالک ہے, اتنی رقم کی یہ زکات ادا کرے گا. جتنے مال کا یہ مالک ہے, اتنے مال کی یہ زکات ادا کرے گا. تو سال گزرنا یہ ہر ہر مال پر نہیں ہوتا, بلکہ سال گزرنے کا مطلب ہے کہ جب وہ سال کی تاریخ آئے گی, آپ اس کے اندر صاحب نصاب رہیں گے. اگر ہیں تو آپ اس کی زکات ادا کر دیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر, کسی کے اوپر اتنے قرضے چڑھ گئے, پہلے تو صاحب نصاب تھا, اتنے قرضے چڑھ گئے کہ اس سال وہ صاحب نصاب نہ رہا. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اپنا گھر خرید لیا, کہیں اچھا خاصا آدمی تھا, تجارت بھی کرتا تھا, پیسے بھی آتے تھے, لیکن اس نے کوئی گھر خرید لیا ذاتی ضرورت کے لیے, اس کی وجہ سے اس کے اوپر قرضے چڑھ گئے, قرضے اس نے لے لیے. اور قرضے جب اس نے لے لیے تو اب پتا چلا کہ جتنا مال اس نے جوڑا اس سے زیادہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے, مال تھا مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے، قرضے چڑھے ہوئے 50 لاکھ روپے، مکان خریدنا ایک بھاری بھرکم کام ہوتا ہے. تو اب یہ اس سال صاحب نصاب نہیں، اس سال یہ زکات نہیں ادا کرے گا کیونکہ اس سال قرضے آ گئے. اگلے سال یہ دوبارہ اس قابل ہو گیا تھا تو اگلے سال سے دوبارہ صاحب نصاب بن جائے گا. تو اس چیز کا حساب کتاب جوڑا جاتا. تو زکات ادا، زکات کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور صاحب نصاب ہونے کے لیے جو فارمولہ شریعت نے دیا وہ 52.5 تولہ چاندی کو ہم بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ وہ ہوگا، یا 7.5 تولہ سونا ہو اگر صرف سونا ہو، یا سامان تجارت ہو یا کیش رقم ہو جو اس مالیت کے برابر بن جائے 52.5 تولہ چاندی کے، وہ مالدار آدمی کہلاتا. زکات کس کس پر واجب ہوتی ہے؟ زکات مسلمان پر واجب ہوتی ہے، کافر پر زکات نہیں. بالغ پر زکات ہوتی ہے، نابالغ پر زکات نہیں. عاقل عقل مند آدمی پر زکات واجب ہوتی ہے، مجنون دیوانے اور پاگل کے اوپر نہیں، ان کے اوپر زکات واجب الادا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہیں مسلمان وہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر زکات واجب الادا ہوتی ہے. زکات کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ آپ جس کو زکات کا پیسہ دیں مالک بنا کر دیں. یہاں پر بھی بڑی غلطی ہم سے ہوتی ہیں. زکات کی ادائیگی کی دو شرطیں ہیں، دو بنیادیں ہیں، اور دونوں میں ہمارے ہاں غفلت ہے. ایک غفلت تو یہ ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ زکات جب کسی کو دیں اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ دیں کہ جس کو دے رہے ہیں واقعی وہ مستحق ہے زکات لینے کا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر زکات واجب ہو گئی اور آپ نے پیسے نکال دیے اور اب کوئی نہ کوئی تحقیق کی بس جو سامنے نظر آیا اس کو دے دیے. زکات ادا کرنے کے لیے بڑی بعض اوقات محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے صحیح جگہ زکات پہنچانے کے لیے، اس کو اتنا ہی ثواب بھی پھر ہوتا ہے، اتنا ثواب بھی انسان کو ملتا ہے. جیسے دیکھو ٹیکس جمع جب کرنا ہوتا ہے آدمی کتنے دھکے کھاتا ہے بعض اوقات ٹیکس جمع کرنے کے لیے، ہے نا، کتنی محنت مشقت اٹھانی پڑتی ہے. تو زکات میں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب زکات دینی ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ بس زکات کے پیسے نکالے اور بس دے کر فارغ ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے، میں نے ابھی چند دن پہلے بھی ایک جگہ پر یہ واقعہ سنایا تھا بے تکلف سے، تو میں نے ان سے پوچھا اپنے دوست سے، میں نے کہا زکات پوری دیتے ہیں؟ کہنے میں پوری دیتا ہوں. میں نے کہا حساب کتاب کر کے دیتے؟ کہتے ہیں ہاں حساب کتاب کر کے دیتا ہوں. میں نے کہا کس کو دیتے ہیں؟ کہیں نہیں میں زکات اپنی بالکل صحیح جگہ خرچ کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں دیتے کس کو مجھے بتائیں؟ میرے دوست ہیں. کہیں گے بیڈمنٹن کی ایسوسی ایشن ہے اس کو دیتا ہوں. میں نے کہا بیڈمنٹن کی ایسوسی ایشن کیا کرتی ہے؟ کہتے بیڈمنٹن کے میچ کرواتی ہے. تو اپنے سر سے بلا ڈال دی، خرچہ کیا لیکن بے مصرف، کسی کا فائدہ نہیں. یہاں پہ غریب بھوکے مر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا مسائل لوگوں کے ساتھ درپیش ہیں، اور یہاں ایک مخلوق ہے کہ زکات کا پیسہ بالکل الل ٹپ جگہوں پر خرچ ہو رہے ہیں، کوئی حساب کے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے. یہی زکات کا پیسہ صحیح طریقے سے اگر ہم محنت کر کے دیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نہ کوئی بھوکا سوئے، نہ کوئی ننگا پھرے انسان، نہ کوئی ہاتھ پھیلانے والا کسی کے سامنے ہو سوائے اللہ کے. تو وہ خرچ نہیں، جگہ پہ جاتا نہیں ہے پیسہ. اس لیے پیسہ زکات کا جب دیں تو اس جس طرح محنت ہم اپنے پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں، جس طرح فکر ہم اپنے پیسے کی اس بات پر کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بیکار ضائع نہ ہو، فضول خرچی میں استعمال نہ ہو، غلط جگہ پر نہ خرچ ہو جائے، اسی طرح ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ پیسہ ہمارا زکات کا صحیح جگہ پر لگ جائے، صحیح جگہ کے اوپر استعمال ہو. تو ایک بات تو یہ کہ اس کی فکر کر کے دینی چاہیے کہ جہاں پیسہ دیں واقعی وہ مستحق ہو زکات لینے کا اور ضرورت مند ہو. دوسری چیز زکات کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو مالک بنا کر دیں. یہ شریعت نے شرط رکھی ہے، تملیغ جس کو کہا جاتا ہے، مالک بنا کر دیا جائے. اگر کسی کو زکات کا مالک بنا کر زکات ادا نہیں کی، زکات ادا نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اسی لیے آپ نے یہ بات سنی ہوگی، پڑھی ہوگی بزرگوں سے، ان کے بیانات میں آپ کو علم میں ہوگی یہ بات کہ بلڈنگوں کے اوپر زکات نہیں لگائی جا سکتی. آپ نے بلڈنگ بنا لی، بلڈنگ کھڑی کر لی، اس پر زکات نہیں، کیونکہ وہ بلڈنگ کسی کی ملکیت میں نہیں، وہ عامۃ الناس کے فائدے میں یا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے. اس لیے زکات میں ہمیشہ غریب کو مالک بنا کر دے کہ غریب جو ہے وہ مستحق جو ہے وہ مالک ہے، جو دل چاہے اس کا کرے. یہ شرط بھی شریعت نے اس لیے رکھی تاکہ اصل مستحق کے پاس پیسہ پہنچے. آج اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں، بہت گڑبڑ ہو رہی ہے. لوگ بڑے بڑے اداروں کو زکاتے دیتے ہیں، اگر وہ ادارہ زکات کے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کر رہا جیسے آپ نے ہاسپٹل میں زکات دی، کسی رفاہی ادارے میں زکات دی، اور اس نے وہ پیسہ غریبوں کو کے اوپر خرچ کر دیا، کوئی ہاسپٹل ہے علاج معالجے پہ خرچ کر دیا، دواؤں پہ خرچ کر دیا، کوئی ادارہ ہے اس نے ساز و سامان لے کر غریبوں کو دے دیا، وہ تو ٹھیک ہو گیا، وہ تو صحیح ہے. لیکن اگر اس پیسے سے اس ادارے نے مشینیں خرید کے رکھ لی، اس ادارے نے بلڈنگیں بنا کر رکھ لی، اس ادارے نے کوئی اور تحقیقاتی ادارہ کھول لیا، تو وہ زکات ادا نہیں ہوتی. بعض یونیورسٹیز، بعض تعلیمی ادارے وہ پیسے لیتے ہیں اور لے کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے ایک فلانا ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا دیا، طلبہ آئیں تعلیم حاصل کریں، اس سے زکات ادا نہیں ہوتی. زکات ادا اس طرح ہوگی کہ غریبوں کو وہ پیسہ مالک بنا کر دیا جائے، یا غریبوں کے اس کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا جائے، جیسے مدارس ہوتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ رفاہی ادارے ہوتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں غریبوں کے اوپر، ان کے علاج پر، ان کی خوراک پر، ان کے لباس پر، ان کی ضروریات زندگی پر، تو ٹھیک ہے وہ زکات ادا ہو جائے گی. اس لیے مالک بنا کر دیا جائے جس کو بھی دیا جائے. اب اس مالک بنانے کے دینے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ جی آپ میری طرف سے زکات ادا کر دیجئے گا. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض علماء کو دے دیتے ہیں اپنے زکات کے پیسے کہ جی آپ مسئلوں سے واقف ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا، آپ میری طرف سے زکات ادا کر دیجئے گا. یا کسی آدمی کے پاس غریب غربا لوگوں کی آمد زیادہ ہوتی ہے اور وہ آدمی لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ ہماری طرف سے زکات ادا کر دیجئے گا. تو یہاں پر دو صورتیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وکیل بنا دینا زکات ادا کرنے کا، خود نہیں زکات ادا کر رہا بلکہ اپنا قائم مقام اور وکیل کسی کو نامزد کر دیا. تو وکیل کس کو بنا کر دیا ہے؟ اس وکیل کو اگر آپ نے متعین طور پہ کہا تھا کہ فلانے آدمی کو دینا، تب تو اس کو فلانے آدمی کو دینا ہی ضروری ہے. اور اگر وہ عام اس کو وکالت مقرر کی تھی، عام وکیل بنایا تھا کہ اپنی مرضی سے جس کو آپ مستحق سمجھے دے دیں، تو یہاں یہ بات ضروری ہے کہ جب تک وہ پیسہ وکیل کے پاس رہے گا یہ ایسا ہے گویا کہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. زکات اس وقت ادا ہوگی جب وہ وکیل آپ کے پیسے کو صحیح جگہ کے اوپر لگا دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے بعض لوگ اپنے زکات کے پیسے کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایسے آدمی کو وکیل بنائیں جو ذمہ داری کے ساتھ آپ کے زکات کے پیسے کو ادا کر دے. تو دو چیزیں ہو گئی، زکات کو صحیح جگہ کے اوپر لگانا اور زکات کی رقم کو مالک بنا کر دینا، یہ لازمی ہے. اور تیسری شرط جو ہے زکات کی نیت کر کے زکات کو ادا کرنا، نیت اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ نیت کر کے زکات کو دیں. اب دیکھیے یہاں پر ہوتا کیا، ایک آدمی جس کو زکات کو دے رہا ہے اس کو زکات کی نیت کا ہونا ضروری، مال کو جس پر ادا کر رہا ہے اس کو زکات کی نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر مال دیتے وقت زکات کی نیت نہیں تھی اور اس نے کسی دوسرے کو قرضے میں رقم دے دی، یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک رقم میں نے کسی دوسرے کو آدمی کو قرضے میں دی، اس نے قرضہ لوٹایا نہیں، اب میں اس پیسے کو زکات میں شمار کر لوں، تو یہ شرن جائز نہیں. اس لیے کہ جس وقت وہ مال آپ کے پاس سے جا رہا ہے اس پر زکات کی نیت کا ہونا ضروری ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے قرضہ مانگا کہ جی مجھے آپ قرضہ دے دیں، آپ نے اس کو جب پیسے دیے آپ نے اس کو بتایا تو نہیں، لیکن پیسے دیتے وقت آپ نے اس اپنے مال کے اوپر زکات کی نیت کر لی تھی کہ میں زکات دے رہا ہوں، اس کے اوپر ظاہر نہیں کیا کہ میں یہ زکات دے رہا ہوں، اس کے اوپر تو یہی ظاہر تھا کہ یہ قرضہ تھا، لیکن اس آدمی کی واپس لینے کی نیت نہیں تھی، تو اس طریقے سے زکات ادا ہو جاتی ہے، زکات اس طریقے سے ادا ہوگی. لیکن جو پہلی میں نے صورت آپ کے سامنے عرض کی کہ قرضہ دیا تھا، دیتے وقت بھی نیت قرضے کی تھی، اور جب وہ نہیں دے رہا ہے قرضہ تو اس قرضے کو وہ اس نے زکات میں شمار کر لیا، تو ایسے مال کے اوپر بھی وہ زکات ادا نہیں ہوتی. اس لیے یہ قرضے کی رقم کو ہم جو ہے وہ زکات کے اندر شمار کرتے نہیں. تو تیسری چیز ہے نیت کا ہونا، کہ جس وقت ہم زکات ادا کریں تو ہماری نیت جو ہے وہ زکات کی ہونی چاہیے. زکات جن مال کے اوپر ہم ادا کرتے ہیں ان کے اندر جو مال، اب دیکھیں ہمارے پاس مال بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، اب یہ شریعت کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، انسان کی عقل و خرد کا اس میں کوئی دخل نہیں. کون سے مال پر ہم زکات ادا نہیں کریں گے؟ میں نے چار قسم کے مال آپ کے سامنے ذکر کیے، سونا، چاندی، کیش رقم اور مال تجارت. اس کے علاوہ جتنا سامان ہے، مال ہے، اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک کسی کے پاس ڈائمنڈ کا سیٹ ہے، کسی کے پاس پلاٹینیم کا سیٹ ہے جس کی مالیت سونے سے بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس پر زکات نہیں ہے. ڈائمنڈ کے سیٹ کے اوپر کوئی زکات نہیں, پلاٹینیم کے اوپر کوئی زکات نہیں. اللہ تعالیٰ نے زکات کو رکھا ہی سونے اور چاندی کے اوپر, تو بے شک اس سے زیادہ قیمتی پتھر ہیں لیکن زکات نہیں. گھر کے اندر بہت سارا مال پڑا ہوا ہے لیکن ہے ضرورت کا, ڈیکوریشن کا سامان ہے, اشیاء ضرورت ہیں, یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گھر کی ضرورت بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی زکات نہیں. گاڑیوں پر کوئی زکات نہیں, گھر کی مالیت کے اوپر کوئی زکات نہیں, گھر کے ساز و سامان جو ضرورت کا ہے اس کے اوپر کوئی زکات نہیں. اسی طریقے سے جو دکان ہے دکان کے اوپر زکات نہیں ہے, دکان کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکات ہے, دکان میں جو کیش رقم اور سامان پڑا ہوا ہے سامان تجارت اس کے اوپر زکات ہے لیکن دکان کی مالیت پر زکات نہیں. فیکٹری کی مالیت پر, زمین پر, اس کی بلڈنگ کے اوپر زکات نہیں. فیکٹریاں ہیں اس کی مشینریز کے اوپر زکات نہیں ہے. البتہ فیکٹریوں میں جو خام مال پڑا ہوا ہے, فیکٹری کے اندر جو ایسا مال جو کہ ابھی انڈر پروسیس ہے ابھی بن رہا ہے وہ پڑا ہوا ہے, یا جو تیار مال پڑا ہوا ہے اس کے اوپر زکات. اب یہاں یہ سوال ہے کہ جو سامان دکان کے اوپر پڑا ہوا ہے سامان تجارت, یا جو سامان فیکٹری میں رکھا ہوا ہے خام مال کی شکل میں. اب فیکٹریوں میں جو مال پڑا ہوا ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے, یا تو خام مال ہوتا ہے را مٹیریل, یا وہ انڈر پروسیس گڈز ہوتی ہیں, یا وہ فنش گڈز ہوتی ہیں جو مال بالکل تیار ہو چکا ہوتا ہے. ان چاروں چیزوں کی ہم قیمت کیسے لگائیں گے؟ جو سامان, یعنی جب ہم زکات کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو دکان ایک آدمی کی ہے, کپڑے کی دکان ہے, اب اس کپڑے کی دکان کا ہم حساب کتاب کیسے لگائیں گے؟ کون سی قیمت ہم لگائیں گے؟ ریٹیل پرائس لگائیں گے, ہول سیل پرائس لگائیں گے, یا کیا لگائیں گے؟ تو یہاں یہ اصول سمجھ لیجئے کہ ہم اس کی ریٹیل پرائس تو نہیں لگائیں گے, پرچیز پرائس بھی نہیں لگائیں گے, ہول سیل پرائس بھی نہیں لگائیں گے, بلکہ اس طرح لگائیں گے کہ اگر پورا مال اکٹھا کیش ہم نے کسی کو فروخت کیا تو کتنے میں بکے گا. یہ قیمت وہ ہے جو کہ سب سے سستی ہوگی, کیونکہ جب آپ ایک پارٹی کو سارا مال بیچ رہے ہیں, اکٹھا بیچ رہے ہیں, کیش بیچ رہے ہیں, تو اس کی قیمت ہول سیل سے بھی کم ہو جائے گی, وہ قیمت لگائی جائے اس کی ویلیو. اب اس میں آپ ایک رف آئیڈیا ہی کریں گے, کیونکہ ایک آدمی جب خود ایک دکان پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ مال میں اکٹھا فروخت کروں گا تو کتنے میں بیچوں گا, وہ قیمت لگائے گا, اس کا پھر 2.5% ادا کریں گے. مثال کے طور پر کپڑے کی ایک دکان ہے یا دوائیوں کی دکان ہے, سامان تجارت ہے, اس نے کہا کہ میری دکان پر ٹوٹل مال 500,000 روپے کا ہے, تو 500,000 روپے کی ہم وہ زکات اس کی قیمت پہ لگائیں گے. خام مال جو پڑا ہوا ہے, خام مال ابھی جو پڑا ہوا ہے اس کی تو وہی پرائس لگائیں گے جس نرخ کے اوپر اس نے ابھی خریدا تھا, کیونکہ خام مال ابھی فروخت تو ہوگا نہیں, وہ تو ابھی پروسیس میں جائے گا پھر تیار ہوگا, اس لیے خام مال کی ہم وہ قیمت لگائیں گے جو کہ اس کی اصل پرچیزنگ پرائس ہے. اور جو انڈر پروسیس گڈس ہیں ان کا ایک آئیڈیا لگایا جائے گا, کیونکہ جب ایک چیز پروسیس کے اندر ہوتی ہے فیکٹری میں مال تیار ہو رہا ہے, کچھ مال تو کچھ خام مال ہے, کچھ اس کے اندر ہم نے ایڈیشن اس کے اندر کیا ہوا ہے, کچھ چیز اپنی مال کی شامل کی, یقیناً اس کی ویلیو وہ بڑھ گئی ہے, کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی. تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کے اندر جتنا اضافہ ہوا ایک رف آئیڈیا کر کے, مثال کے طور پہ خام مال تھا 100 روپے کا, ابھی پروسیس کے اندر آپ نے دیکھا, آپ نے اندازہ لگایا کہ میں نے اس کے اندر ابھی 20 روپے کا مال اپنی طرف سے مزید شامل کیا, اس کی ویلیو ابھی 20 روپے بڑھ گئی ہے, تو آپ اس کی 20 روپے کی قیمت لگائیں گے. اور جو مال تیار ہو چکا ہے, بالکل تیار مال ہے, اس کا اصول وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اس کا اصول یہی ہے کہ وہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ مال میں اکٹھا فروخت کروں گا تو کتنے کا بکے گا, اس کی ویلیو لگا کر آپ اس کی آپ زکات کا اس کا حساب لگائیں اور 2.5% زکات ادا کریں. سامان تجارت میں ہمارے پاس یہ چار یہ چند چیزیں ہوتی ہیں. سامان تجارت کے اندر, سامان تجارت میں جو چیز ہم لے کر رکھتے ہیں وہ ایک تو ہوتی ہے شیئرز. شیئرز بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں شیئرز کا, تو شیئرز کے بھی بارے میں اصول یہ ہے کہ شیئرز جو ہیں وہ ایک اصولی طور پر بات سمجھ لیجئے کہ جتنا سونا ہو, چاندی ہو, سامان تجارت ہو یا شیئرز ہوں, ان سب کی قیمتیں لگائی جاتی ہیں, مارکیٹ ویلیو لگائی جاتی ہے, فیس ویلیو نہیں لگتی, ان سب کی مارکیٹ ویلیو لگے گی. یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے سونا خریدا تھا آپ سے 20 سال پہلے اس ریٹ پر, آج ہو گیا 55-60 روپے, تو ہم آج کی قیمت کا حساب لگائیں گے, سب کے اوپر مارکیٹ ویلیو لگے گی. کرنسیز اگر ہیں, ڈالر ہے, اور یہ پونڈ ہیں، ریال ہیں، درہم ہیں، ان سب کرنسیز کی بھی مارکیٹ ویلیو کا ہم حساب کتاب لگائیں گے. اب سمجھ لیجیے کہ شیئرز اگر ہمارے پاس ہیں تو شیئرز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ شیئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ ہم اور آپ کیپٹل گین کے لیے لے کر رکھتے ہیں کہ پیسے لیے اور تھوڑا سا منافع ہوا آگے اس کو بیچ دی، یا جو ہے تو ایسے جو شیئرز ہیں جو ہم کیپٹل گین کے لیے لیتے ہیں کہ تھوڑا سا منافع ہوا اور آگے لے کر بیچ دیے، اس کی مارکیٹ ویلیو جس دن آپ حساب کر رہے ہیں اس دن جس دن ادائیگی اس دن کی مارکیٹ ویلیو کا حساب لگائیں گے. جیسے یکم شعبان کو ہم نے تاریخ فکس کی تھی اس کی جو مارکیٹ ریٹ ہوگا آپ اس دن کا مارکیٹ ریٹ اس کے اوپر لگائیں گے. یہ ہے آپ کی کیپٹل گین کے لیے لیے ہوئی شیئرز کے اوپر زکات کا حکم. اور جو شیئرز ہم ڈیویڈنڈ کے لیے لیتے ہیں یعنی ہم بیچ ویچ نہیں رہے بلکہ اس کا ہمیں پروفٹ مل رہا ہے سال کے آخر میں، اب وہ جو شیئرز ہوتا ہے یہ شیئرز اصل میں رسید ہوتی ہے ان ایسٹس کی جو ایسٹ اس کمپنی میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے کا شیئر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کمپنی میں کہ جتنے بھی ایسٹس ہیں اثاثے ہیں ان اثاثے کا 1,00,000 روپے کے مقابلے میں جتنے اثاثے ہوں گے وہ اس کو مل جائیں گے، وہ اس کی ملکیت میں ہوں گے. یہ رسید ہوتی ہے اس سامان کی جو کمپنی میں سامان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر 1,00,000 روپیہ ہے 1,00,000 روپے کا شیئر ہے تو 1,00,000 روپے کی مالیت کے برابر جو بھی سامان ہوگا یہ اس کی رسید ہے. اب وہ جو سامان فیکٹری میں پڑا ہوا ہے اس فیکٹری کے اندر کچھ ایسٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ قابل زکات ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو قابل زکات نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ فیکٹری کی بلڈنگ ہے قابل زکات نہیں ہے، مثال کے طور پہ فیکٹری کی مشینریز ہیں وہ قابل زکات نہیں ہے، لیکن فیکٹری کے اندر جو مال پڑا ہوا ہے وہ قابل زکات ہے، فیکٹری کے اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ قابل زکات ہے. اس کی تفصیل ان کی بیلنس شیٹ سے بھی پتہ چلتی ہے، اس کی تفصیل اگر آپ کمپنی کا فون کریں وہ بھی آپ کو اس کی تفصیل دے سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مثال کے طور پہ 30% جو ہیں ایسٹ وہ ہیں جو کہ زکات کے قابل نہیں ہیں، مشینریز ہیں، استعمال کی گاڑیاں ہیں، فرنیچر ہے، بلڈنگ ہے، 30% اثاثے ہیں، اور 70% اثاثے ہمارے پاس وہ ہیں جو قابل زکات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس شیئرز کی مارکیٹ ویلیو پتہ کریں، اس کی مارکیٹ ویلیو پتہ چلی آپ کو 1,00,000 روپے، 30% قابل زکات اثاثے نہیں تھے تو آپ اس کی قیمت میں سے 30% کو مائنس کریں یعنی 30,000 روپے آپ مائنس کر دیں، باقی رقم بچی 70,000 روپے، 70,000 روپے پر آپ اس کی زکات ادا کریں گے. تو جو ڈیویڈنڈ کے لیے جو ہم شیئرز ہمارے پاس ہوتے ہیں ان شیئرز کی ہم زکات اس طرح نکالیں گے کہ جو قابل زکات اثاثے ہیں اتنے فیصد کی زکات نکالیں گے اور جو قابل زکات اثاثے نہیں ان کی زکات نہیں نکالیں گے. بعض ہمارے پاس اسی طریقے سے بعض مال ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں تو ہماری نیت بالکل صاف ہوتی ہے کہ ہم نے بزنس کے لیے لیا ہوا ہے، تجارت کے لیے لیا ہوا ہے. جیسے ایک آدمی گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، وہ گاڑیاں دکان نہیں ہے لیکن گاڑیاں لیتا ہے، دیتا دو گاڑیاں خرید لی، چار گاڑیاں خرید لی، آج کل یہ کاروبار بہت لوگ کرتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. شیئر کا کاروبار کرتے لیا اور دیا بیچ دیا. پلاٹوں کا کاروبار کر رہے ہیں، پلاٹوں کا دکانوں کا کاروبار کرتے ہیں کہ سستی قیمت پر پلاٹ اٹھا لیے، فلیٹ اٹھا لیے اور اس کو جب قیمت بڑھ گئی تو اس کا ساتھ بیچ دیا. تو جب انسان کی لیتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا تو وہ قابل زکات مال میں شمار ہوگا، یہ اصولی طور پر یہ بات یاد رکھیں. چنانچہ فلیٹ لیا تھا، پلاٹ لیا تھا، بیچنے کے لیے لیا تھا کہ پیسے اوپر بڑھیں گے تو میں اس کی قیمت میں اس پر نفع کماؤں گا، یہ قابل زکات اثاثے ہیں لہٰذا اس کے اوپر تو زکات ہوگی. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب لیتا ہے تو اس کا ارادہ بالکل بھی اس کو بیچنے کا نہیں ہوتا، رکھنے کا ارادہ ہوتا. اس لیے رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اپنی کوئی جائیداد بنائے گا، اس کو اپنے استعمال میں لائے گا، کرایہ پر دے گا، جو بھی کرے گا، اس کے اوپر کوئی زکات نہیں. تیسری میں صرف ایک ہوتی ہے جو بہت سارے لوگ اس کو کام کرتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے، کچھ بچتیں جمع ہو گئی، اب اس نے سوچا کہ ان پیسوں کا میں کیا کروں تو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ دیکھو بھائی یہ دکان اچھی مل رہی ہے اس کو لے لو، ابھی تو لے لو بعد میں دیکھنا کیا کرنا ہے، یا کوئی پلاٹ مل رہا ہے اس نے کہا چلو میرے پاس پیسے جمع ہو گئے ابھی میں پلاٹ لے کے رکھ لیتا ہوں. جب اس نے لیا پلاٹ یہ دکان، اب اس وقت کوئی نیت ان کی واضح نہیں تھی، نہ بیچنے کی تھی اور نہ بیچنے کی تھی، بس ابھی تو اس نے پیسے کو محفوظ کر لیا. ہو سکتا ہے کہ بیچ دے، ہو سکتا ہے کہ نہ بیچے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے رکھ لے کہ کبھی ہمارے بچوں کے کام آ جائے گا، شادی کے موقع پر یا ان کی عام زندگی کے موقع پر کام آئے گا، جیسا عموماً ہمارے ہاں لوگ اپنی بچتوں کو اس طریقے سے محفوظ کرتے ہیں، ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی یہ مال زکوٰۃ کے اندر شمار نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس وقت مکان مال کا مالک بن رہا تھا اور اس سامان کو خرید رہا تھا، اس وقت اس سامان کے اوپر زکوٰۃ اس سامان سے منافع کمانے کی اس کی نیت نہیں تھی، بس ابھی تو اس کو اس نے چیز خریدی اور لے کر رکھنے کی نیت. ہاں بعد میں نیت بدل گئی، اس نے بعد میں نیت یہ تبدیل کر لی اپنی کہ نہیں اب میں نے یہ جو دکان یہ پلاٹ لیا تھا اب اس سے میں بزنس کرتا ہوں، تو پھر اب وہ مال تجارت میں شمار ہوگا، اور اس درمیان میں اگر وہ تاریخ آ گئی زکوٰۃ کی تب وہ مال تجارت بن جائے گا، مال تجارت بن کر اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوگا. اس طریقے سے ہم اپنے جو ساز و سامان ہیں ان کی زکوٰۃ ہم نکالیں گے، پلاٹ کی، دکانوں کی، دکان کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے ان کی، اسی طریقے سے جو مال ہمارے گھروں میں ہے، جو روپیہ ہے، جو کیش ہے، ان کی زکوٰۃ اس طریقے سے نکالیں گے جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. سید جو ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، سید ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے جس وقت ہم زکوٰۃ نکالیں کہ جس وقت ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہوں تو ہم زکوٰۃ دیتے وقت یہ بھی معلوم کر لیں کہ واقعتاً وہ سید ہے تو نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ بہت لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ جس وقت ہم زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دیتے وقت ہمیں اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں اس کو کوئی بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنی خاموشی سے ہو زکوٰۃ ادا کی جائے. آج کل ہر چیز میں ہمارے ہاں کہتے ہیں نا الٹی گنگا بہ رہی ہے، جس چیز کا حکم ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی ہمارے ہاں بہت زور و شور سے ہوتی ہے. آج کل معاملہ یہ ہو گیا کہ زکوٰۃ دکھا کر دی جاتی ہے، فوٹوگرافر کے انتظار ہو رہا ہے کہ فوٹوگرافر نہیں آئے تو زکوٰۃ کیسے دیں گے، تھیلا کیسے پکڑائیں گے غریبوں کو، وہ فوٹو کھینچے گا، وہ اخبار میں چھپے گا تو پتہ چلے گا کہ ہاں صاحب فلاں آدمی نے زکوٰۃ ادا کی. یہ شریعت کے خلاف بات. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سات لوگ سایہ عرش میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی زکوٰۃ کو چھپا کر دیتے ہوں. اس سے غریبوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس سے غریبوں کا عزت نفس مجروح ہوتی ہے کہ ہم اس کو بتا کر دیں. اس لیے بتا کر زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر شک ہو، اگر شک پڑ جائے کہ واقعتاً میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، آپ جتنی تحقیق کر سکتے تھے آپ نے کر لی، لیکن وہ شک آپ پر رفع نہیں ہو رہا، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک طرف کو لے جا کر خاموشی سے اس سے پوچھ لیں کہ بھائی میں بڑا شش و پنج کا شکار ہوں اور زکوٰۃ کے پیسے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو مجھے بتا دو زکوٰۃ آپ لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے. اس میں میرا اپنا عملی تجربہ یہ ہوا کئی دفعہ ایسا کہ جب میں بہت شش و پنج کا شکار ہوا تو میں نے ان سے بالکل تنہائی میں پوچھا، تو اس میں سے بعض اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں، تین طرح کے لوگ مجھے ملے، بعض نے تو کہا کہ میں زکوٰۃ لیتا ہوں، ان کو تو زکوٰۃ دے دی اور بھی ذمہ داری ان کے اوپر ہو گئی، آپ نے انتہا تک جو آپ تحقیق کر سکتے تھے آپ نے کر لی، اس نے کہا میں لے سکتا ہوں آپ نے دے دی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں زکوٰۃ نہیں لے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مستحق تو ہوں لیکن لوں یا نہ لوں یہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ بھی ملے جو کہتے ہیں کہ میں ہوں تو زکوٰۃ لے سکتا ہوں لیکن میں نے کبھی لی نہیں زکوٰۃ، میں مشورہ کروں گا. پھر انہوں نے اگلے دن آ کر کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں لوں گا، تو ٹھیک ہے نہ لوں. تو یہ تمام اگر کوئی آدمی کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر اپنی طرف سے آپ نے ایک اندازہ کر لیا کہ یہ آدمی مستحق ہے، یہ آدمی مستحق ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے دیں. یہاں ایک غلط فہمی ہمیں ایک اور ہے وہ میں رفع کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیوہ ہے اس بیوہ کو زکوٰۃ دے دو، کوئی یتیم ہے اس یتیم کو زکوٰۃ دے دو، گھر میں کام کرنے والی ماسیاں ہیں، ملازمین ہیں، ان کو زکوٰۃ دے دو. یاد رکھیے یہ معیار نہیں ہے، شریعت نے اس کو معیار نہیں بنایا. بعض اوقات بعض بیوہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ بڑی مالدار ہوتی ہیں، بعض یتیم ہوتے ہیں، ہوتے یتیم ہیں لیکن مالدار ہوتے ہیں، ان کو کہاں سے آپ زکوٰۃ دیں گے؟ شریعت نے بنیاد بیوہ ہونے کو نہیں بنایا، یتیم ہونے کو نہیں بنایا، بلکہ بنیاد اسی کو بنایا جو میں نے آپ کو نصاب زکوٰۃ بیان کیا تھا، وہ ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر سامان ہو، زائد ضرورت یا رقم ہو یا سونا چاندی اتنی مالیت کا ہو. جس کے پاس یہ اتنی مالیت کی چیزیں موجود ہیں وہ زکوٰۃ نہیں وصول کر سکتا، چاہے بیوہ ہو لیکن اس کے پاس یہ ساز و سامان نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، لیکن اگر اتنا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ماسیاں ہیں گھر میں کام کرنے والی، ملازمین ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، بلکہ بنیاد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم جتنی کوشش کر کے معلومات کر سکتے ہیں وہ کر لیں, دل مطمئن ہوتا ہے ہم ان کو زکات ادا کر سکتے ہیں, ہم ان کو زکات دے سکتے ہیں. تو بیوہ ہونا اس کو زکات بنیاد نہیں بنایا گیا, بلکہ بنیاد اس نے مال کو بنایا گیا, جو مال اس کو زکات میں دیا جا رہا ہے. اس لیے یہی حال یتیم کا, یہی حال دوسرے لوگوں کا بھی ہوتا ہے, اس کو بنیاد بنا کر دیا جاتا ہے. ایک رف اندازہ کیا جاتا ہے, ایک اندازہ کریں, اپنے طور پر تحقیق کریں کہ واقعتا ہم ان کو, ہم زکات کے پیسے ہم ان کو ادا دے رہے ہیں تو یہ دینا ہمارا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. یہ ہے بنیاد ان بات کی. تو زکات کی ادائیگی میں اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اپنے طور پر جتنی ہم تحقیق کر سکتے ہیں وہ ہم تحقیق اپنے طور کے اوپر کر لیں. مدارس کا بھی معاملہ یہ ہے, انجمنیں ہیں, مدارس ہیں, ٹرسٹ ہیں, رفاہی ادارے ہیں, ان سب کے اندر بھی دیکھیے بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر یہ تحقیق کر لیں کہ جن اداروں کو, جن ہاسپٹلس کو, جن خیراتی و جن رفاہی انجمنوں کو آپ دے رہے ہیں, واقعتاً وہاں اس بات کا انتظام ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے ان کو دیں گے تو وہ مستحقین پر خرچ کریں گے, تو آپ ان کو زکوٰۃ ادا کر دیں. لیکن اگر آپ کو وہاں پر کوئی شک ہے, ان کے بارے میں آپ کو اطلاعات ایسی ملی ہیں, تو آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بڑا ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں سے. چونکہ دیکھیں ایک زمانے میں میرے والد صاحب مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سندھ زکوٰۃ کونسل کے ممبر تھے, کافی عرصہ اس کے ممبر رہے, کئی سال. تو عجیب عجیب واقعات بتاتے تھے جو لوگ آتے تھے سندھ زکوٰۃ کونسل میں زکوٰۃ مانگنے کے لیے, جو درخواستیں لوگ دیتے تھے. کیونکہ ہمارے حضرات کا معمول یہ ہے کہ اپنی طور پہ جتنی تحقیق کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس کی خوب تحقیق کرتے ہیں. تو جب زکوٰۃ کی درخواست آتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ اس کی تحقیق کریں کہ وہ مدرسہ ہے یا کوئی ادارہ ہے یا کوئی انجمن ہے, آپ تحقیق کریں کہاں ہے, کیا کرتے ہیں, کس طرح تقسیم کرتے ہیں, ان کا حساب کتاب کس طرح ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے تحقیقات کی تو بہت سارے ادارے بالکل جعلی نکلے, جن کے صرف رسیدیں چھپی ہوئی ہیں, بروشر چھپے ہوئے ہیں, اور درخواستیں دیتے ہیں مختلف شہروں میں, مختلف اندرون سندھ, اندرون پنجاب, مختلف شہروں کے اندر وہ رہتے ہیں. جب زکوٰۃ کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو آ جاتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں, پیسے لے کے پھر غائب ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر اب سرکاری دباؤ بھی پڑ رہے ہوتے ہیں, ان کمیٹی والوں کے اوپر دھمکیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں. تو والد صاحب نے تو چھوڑ کے علیحدہ ہوا, سر نے کہا میں تو کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا. تو خلاصہ یہ کہ سارے دھندے ہوتے ہیں, تو اس لیے اپنے طور کے اوپر زکوٰۃ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کریں. بینکوں سے جو زکوٰۃ کٹتی ہے یہ بڑا مسئلہ آج کل ہمارے ہاں بن گیا. اگرچہ زکوٰۃ کونسلیں ہیں اور زکوٰۃ کونسلیں دیتی بھی ہوں گی, جن کا میں حال عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہ غریبوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہی ہیں, لیکن ایک بہت بڑی رقم خوربر کا شکار ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے, تو اس کے اندر دو باتیں ہیں کہ جو بینکوں سے زکوٰۃ ملتی ہے, جو کٹتی ہے, پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بینکوں کو وہ سرٹیفکیٹ وہ دے دینا چاہیے, جو ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے یا کوئی لیٹر ہوتا ہے کہ جی ہم ہماری زکوٰۃ نہ کاٹیں, ہم اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں گے. تو بینک آج کل جو ہے وہ زکوٰۃ کو پھر اس کے اوپر کاٹتے نہیں, ڈکلیریشن جس کا جمع ہوا ہوا. لیکن اگر زکوٰۃ کٹ گئی کسی وجہ سے, نہیں بتا سکے یا غلط فہمی ہو گئی, تو زکوٰۃ جو کٹ گئی بہرحال وہ ادا ہو گئی, اس کو آپ ادا کرنا ہی سمجھو, اس کے اوپر دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں, جو زکوٰۃ آدمی کی کٹ گئی ہے بینکوں سے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود لے کر خود اپنے طور کے اوپر وہ زکوٰۃ کو ادا کریں. زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی, زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ زکوٰۃ مثال کے طور پہ ایک آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ سید ہاشمی کو نہیں دے سکتے, جو مالدار اس کو نہیں دے سکتے, لیکن دو رشتے ایسے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. دو طرح کے رشتے دار ایسے ہیں, رشتے ایسے ہیں کہ ان رشتے والوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, اگر دے دی تو ادا نہیں ہوگی. ایک نکاح کا رشتہ, جس سے نکاح کا رشتہ ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, یعنی بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. دوسرا ولادت کا رشتہ, ولادت کا مطلب ہے کہ باپ بیٹا بیٹی, یعنی باپ نے اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے دی یا بیٹی کو زکوٰۃ دے دی, یہ زکوٰۃ نہیں ادا ہو سکتی, یا بیٹے نے بیٹی نے اپنے باپ کو یا ماں کو زکوٰۃ دے دی, وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی. تو یہ دو رشتے مستثنا ہیں شریعت سے, ایک تو مالدار کو نہیں زکوٰۃ دی جائے گی, سید کو نہیں دی جائے گی, ان دو رشتے والوں کو نہیں دی جائے گی جن کے درمیان نکاح کا رشتہ ہے یا جن کے درمیان میں ولادت کا رشتہ ہے. البتہ اگر کوئی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے, بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, بہن کو دے سکتا ہے, پھوپھی کو دے سکتا ہے, ماموں کو دے سکتا ہے, چچا خالہ کو دے سکتا ہے, ان سب کو دے سکتا ہے. اور بلکہ اگر وہ مستحق ہیں تو دے دینا ان کو افضل ہے, رشتہ دار ہیں, ان کو زیادہ ان کا حق ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو زکات کے پیسے دو تاکہ ان کی ضرورت ہو، پھر آپ بعد میں غریبوں کو دیکھو، بعد میں ان لوگوں کو دیکھو. تو یہ اس طریقے سے آپ زکات ادا کریں، اور بہتر ہوتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر کسی قسم کی کوئی دشواری آپ حضرات کو پیش آئے تو مقامی مفتی حضرات سے، علماء اکرام سے، درج افتاؤں سے رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زکات کو صحیح طریقے سے ادا فرمائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر زمان الحمد للہ رب العالمین، وقت بھی بہت لے لیا آپ حضرات کا، اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. سوالات کا ہم نے سلسلہ رکھا ہے، تو سوال سوال کے بارے میں ان حضرات نے جو ہماری انتظامیہ کے حضرات نے کہا تھا آپ اعلان کروانا.
سوال برائے کرم لکھ کر کریں، برائے راست سوال اٹھ کے نہ کریں.
یہ انتظامیہ نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ سوالات کا جو سلسلہ ہوگا وہ لکھ کر کریں، تو اس کے اندر ذرا یہاں پر اور بھی حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، مفتی حضرات ہیں ماشاءاللہ، تو ہم انشاءاللہ ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ سوال ہے کہ ایک جگہ کا کرایہ پورے سال یکمشت وصول ہوتا ہے، کرایے کی وصولی کے 3 ماہ بعد زکات کا وقت آتا ہے، جبکہ 9 ماہ کا کرایہ ایڈوانس آ گیا، اس کی زکات کا حکم کیا؟ کیا پوری رقم پر زکات آئے گی یا صرف زکات کے مقرر وقت کی رقم پر زکات آئے گی؟ دیکھیے، جو رقم زکات کی ملی ہے وہ زکات کی رقم جو ایڈوانس میں مل گئی وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی، جب ملکیت میں آ گئی تو اس کے اوپر زکات اکٹھی پوری جائے گی اس تاریخ پر جب وہ زکات کا حساب کتاب کرے گا. جی یہ سوال ہے کہ اگر زکات اگر رجسٹرڈ اداروں کو دی جائے جیسے عالمگیر ٹرسٹ، تو گورنمنٹ اس پر ٹیکس ریبیٹ دیتی ہے، کیا یہ ٹیکس ریبیٹ لینا جائز ہے؟ تو ٹیکس ریبیٹ لینا یہ لے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، یعنی اگر وہ ٹیکس کے اندر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کمی ہوتی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سوال کیا ہے کہ جس دن زکوٰۃ کی تاریخ ہو اس کے بعد ہم زکوٰۃ اقساط میں ادا کرتے ہیں، احتیاط کے دوران اقساط کے دوران اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ اگر اقساط کی کرنی ہو تو ایڈوانس میں کر لیں؟ دیکھیے، یہ بات بڑی اچھی اور بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے. یہ زکوٰۃ آپ کے اوپر ایک لازم ہے، اور پیسے ہیں نہیں تو قسطوں میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑ رہی ہے. تو اس میں یاد رکھیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کا وقت آ گیا, موت آ گئی, تو زکوٰۃ تو اس کے ذمے میں رہے گی. زکوٰۃ تو اس کو ادا کرنی تھی, ادا کرنی ہے, زکوٰۃ اس کو ذمے میں رہے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کیونکہ فرض ہے تو جتنی جلدی انسان زکوٰۃ سے فارغ ہو جائے اتنا اچھا. لیکن اگر ایک آدمی زکوٰۃ کے پیسے کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا چاہتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ ایک کاپی اپنی بنا لے اور اس کے اندر ہر مہینے کا حساب, ہر سال کا حساب لکھ لے. مثال کے طور پہ 2011-2012 ہمارے والد صاحب نے ہم کو یہی طریقہ سکھلایا ہوا ہے ہر سال کی زکوٰۃ کا. ہم نے ایک اپنی ڈائری بنائی ہوئی 2012 کا, ہم نے اس کے اندر ایک عنوان لگایا, اس کے اندر ہم نے لکھ لیا کہ صاحب 2012 کی میرے ذمے میں اتنی زکوٰۃ واجب الادا ہو گئی. لکھ لیا کہ مثال کے طور پہ میرے ذمے میں 50,000 روپے زکوٰۃ واجب الادا ہے, ابھی ادا نہیں کی. اب جتنی جتنی ہم زکوٰۃ دیتے رہیں گے وہ ہم اس کے نیچے لکھتے رہیں گے کہ اب اس میں 10,000 ہو گئے, 20,000 ہو گئے, اور جب پوری ہو گئی تو نیچے لکھ دیں گے کہ حساب پورا ہو گیا. اور اپنی اولاد کو بھی بتا دیں, اپنی بیوی کو بھی بتا دیں, اپنے جوان بالغ اولاد کو بھی بتا دیں کہ دیکھو بھائی میری زکوٰۃ کا حساب کتاب یہ ہے اور یہ یہاں رکھا رہتا ہے. میرا دیکھنے نا اگر وقت آ گیا کہ میرا حساب کتاب کے نیچے اگر لکھا ہو تو حساب پورا ہو گیا, تو حساب پورا ہو گیا, پورا نہیں ہوا تو اتنی ہی زکوٰۃ شمار کی جائے جتنی میں نے ڈائری میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے والد صاحب مدظ الظلم ہر سال میں ہم سے یہی بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ میری ڈائری یہ ہے زکوٰۃ کی یہاں رکھی ہوئی ہے. اب وہ دیتے رہتے ہیں, ہم نے حساب کرتے رہتے ہیں, سال کے آخر میں لکھ دیتے حساب پورا ہو گیا, جب بھی پورا ہو گیا لکھ دیا پورا ہو گیا. تو اس لیے یہ بات ضروری ہے, یہ بڑی بہت بہت اہم بات ہے, یہ ہو گیا یہ جواب ہو گیا. اس لیے بڑی اہم بات ہے کہ اگر ایڈوانس میں یہ اگر قسطیں مقرر کی ہیں تو اس کے اندر یہ اہتمام ضروری ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنے ذہن میں فگر رکھی ہوئی ہے اور پتہ چلا کہ جناب وہ خدا نہ خواستہ ایک آدمی رخصت ہو گیا, اولاد کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ مسئلہ اس کا واضح ہو جائے, یہ مسئلہ نماز کا بھی ہے, یہ مسئلہ زکوٰۃ کا بھی ہے, یہ مسئلہ حج کا بھی ہے, یہ مسئلہ روزوں کا بھی ہے. دیکھیے نمازیں اگر کسی کے ذمے میں قضا ہیں تو اصل بات تو یہ کہ اپنی زندگی میں قضا نمازوں کی فکر کر دے, شروع کر لے, قضا عمری شروع کر دے. کسی کے ذمے میں روزے قضا رہ گئے اور جب اس نے رکھنے شروع کیے تو روزے باقی اس کے ذمے میں باقی رہ گئے تو رکھنے شروع کر دے, اور اپنی ایک ڈائری میں لکھ لے کہ میں نے نمازیں فلانی تاریخ سے قضا عمری پڑھنی شروع کر دی, فلانے اتنے روزے میرے ذمے میں قضا ہیں, میں نے اتنے روزے میں نے رکھ لیے, اتنے ذمے میں میرے باقی ہیں, زکوٰۃ پچھلے سالوں کی میرے ذمے میں اتنی باقی تھی, اتنی میں نے ادا کر دی, اتنی باقی ہے. کسی نے اگر حج نہیں کیا تو حج کی فکر شروع کر دے کہ میں نے حج کرنا ہے, لیکن ڈائری میں لکھ لے کہ میں نے حج نہیں کیا, میرے پیسوں میں سے میرے ترکے میں سے حج ادا کر دیا جائے. یہ کرنا ضروری ہے, لازمی ہے. اگر کوئی یہ نہیں کرے گا گنہگار ہوگا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں ہمارے ذمے میں باقی رہ گئی, اگر خدا نخواستہ کسی کے ذمے میں باقی ہیں, کیسے مرنے کے بعد میرے ورثہ دے دیں گے؟ کون دیتا ہے آج کل بھائی, آج کل کون دیتا ہے؟ یعنی اس انسان کو اپنی غفلت کا گناہ ملے گا کہ نہ اس نے قضاء عمری پڑھی, نہ قضاء عمری کا کوئی حساب کتاب لکھ کر دیا, نہ کسی کو وصیت کی اس نے اور مر گیا. تو اگر کوئی یہ بات لکھی ہے فقہ کرام نے کتابوں میں کہ اگر کوئی انسان اس حالت میں مر گیا, زکوٰۃ باقی تھی, روزے باقی تھے, حج باقی تھا یا نمازیں باقی تھی, وصیت بھی نہیں کی, خود ادائیگی کی فکر بھی نہیں کی, وہ انسان گناہگار ہو کر مرے گا. اگر سمجھنا بات کو, اگر اس کے بعد میں ورثہ نے ادا کر دیا تب بھی وعدہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے وہ ادائیگی ہوگی, وعدہ نہیں ہے. یہ بات لکھی ہے فقہ اکرام نے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کو اتنی غفلت, اس انسان کی اتنی غفلت کہ نہ خود کیا, نہ پیسے چھوڑ کر گیا, نہ کسی کو وصیت کر کے گیا, اللہ کے حکم سے اتنی غفلت اس کو, تو اس کو تو اپنی غفلت کی تو سزا ملنی ہے. ہاں بعد میں اس کے ورثہ نے اس پر رحم کھایا, اس کا فدیہ ادا کر دیے, اس کے روزے فدیہ دے دیے, اس کی طرف حجے بدل کروا دیے, تو وہ ورثہ نے کر لیا سو کر لیا, لیکن یہ غفلت ہے. تو اس لیے اس معاملے میں جو بات انہوں نے سوال کیا کہ وہ مر گیا تو مرنے کا مطلب ہے کہ قسطوں میں, یہی مطلب ہے کہ اس کا حساب کتاب پورا لکھے ہو.
جی بھائی, چلتے رہے ٹھیک ہے.
دیکھیے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان میں کسی آدمی کو زکات دینے کی خواہش ہو تو پہلی دفعہ ایک سال سے کم ماہ میں جو رمضان آئے اس پہ زکات دے کے ہر سال رمضان میں دے سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے سوال کا کہ پیشگی ایک آدمی نے زکات دے دی, رمضان آ رہا, یعنی زکات کا جو اس کا حساب کتاب کا وقت آ رہا تھا وہ تو ایک مہینے بعد آ رہا تھا, لیکن اس رمضان پہلے آ گیا, یعنی اس کو حساب کرنا تھا شوال میں, رمضان آ گیا, اس سے چلو رمضان میں میں پہلے دے دیتا ہوں. تو پیشگی زکات اگر کوئی انسان دینا چاہے تو پیشگی کی نیت سے وہ زکات دے سکتا ہے, یعنی آئندہ سال آ رہا ہے اس نے پہلے پیشگی زکات کے پیسے دے دیے. یہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ ابھی حساب کتاب آپ نے کیا نہیں اور ابھی سال بھی باقی ہے حساب کتاب میں, اچانک کوئی ضرورت سامنے آ گئی, کوئی آدمی ضرورت مند آ گیا, آپ اس کو چاہتے ہیں کہ زکات سے مدد کر دیں, آپ زکات سے دینا چاہتے ہیں تو آپ پیشگی زکات بھی نکال سکتے ہیں.
دو نو سال بعد مکمل ہوگی لیکن اندر جس رقم جمع اس کے بدلے بیچا جا سکتا ہے, اس کا مطلب اس کے بدلے کا مطلب یہ کہ پلاٹ چھوٹا جا سکتا ہے. یہ سوال ہی نہیں سمجھا کہ ابھی تک جتنی رقم جمع ہوئی جتنی رقم جمع ہوئی وہ پلاٹ بیچ دیں گے.
اچھا ہاں صحیح. تو دیکھیے یہاں پر یہ سوال ہے کہ میں ایک پلاٹ کی قسطیں دے رہا ہوں جو نو سال بعد مکمل ہوں گی, لیکن ابھی تک جتنی رقم جمع ہوئی ہے اس کے بدلے بیچا جا سکتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے, یہ بات ابھی میں پوچھ رہا تھا ساتھیوں سے, کہ اس کا مطلب یہ ہے سوال کا کہ جتنے پیسے اس نے جمع کروا دیے اس کے بدلے میں اس کو پلاٹ دیا جا سکتا ہے. کیش پر زکات ہوگی, میری نیت بیچ کر خرچ کرنے کی ہے, اپنے اوپر اگر کبھی ضرورت پڑی تو قبل از وقت بیچ کر, مطلب تو دیکھیے اس میں یہ سوال ہے, جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے, جواب یہ ہے کہ جب وہ پلاٹ اس کی ملکیت میں آیا یا نہیں آیا, یہ ہے سوال. اگر پلاٹ اس کی ملکیت میں آیا نہیں ہے تو اس کے اوپر ابھی کوئی زکات نہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ابھی کمپنی کو تو پیسے دیے چلے جا رہے ہیں دیے چلے جا رہے ہیں, کمپنی نے ابھی آپ کو پلاٹ نہیں دیا, آپ کو مالک نہیں بنایا پلاٹ کا, تو جب تک آپ پلاٹ کے مالک نہیں بنے آپ اس پلاٹ کے اوپر زکات نہیں دیں گے. لیکن جب مالک بن گئے اور بیچنے کی نیت ہے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, تو مارکیٹ ویلیو کے اوپر زکات آئے گی, فیس ویلیو کے اوپر زکات نہیں ہے, کہ جو رقمیں آپ نے دی اس کے اوپر زکات نہیں ہے. جب پلاٹ کے مالک بن گئے اب دیکھیں گے کہ بازار میں اس پلاٹ کی کتنی قیمت ہے. اب اس سے بحث نہیں ہے کہ اس نے پوری قسط ادا کر دی تھی یا نہیں کر دی تھی, اب وہ پلاٹ کا مالک بن گیا, پلاٹ اس کا ہے, اب پلاٹ اگر اس نے بیچنے کے لیے لیا تھا منافع کمانے کے لیے لیا تھا تو اس کی مالیت کے اوپر زکات ہوگی, مالیت بھی مارکیٹ ویلیو اس کی لگے گی. کیا ہر وہ شخص جس پر زکات واجب نہیں, کیا ہر وہ شخص جس پر زکات واجب نہیں اور وہ مسلمان ہے, نہ سید ہے نہ ہاشمی ہے, کیا ہر ایسے شخص کو زکات دی جاتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر زکات تو واجب نہیں ہوتی, دینا تو واجب نہیں ہوتا لیکن لینا بھی جائز نہیں ہوتا. میں نے اس کی مثال آپ کو جیسے یہ دی تھی کہ ایک آدمی بزنس مین ہے, تاجر ہے, اس کے پاس پیسے ویسے زیادہ ہیں ماشاءاللہ, گھر اپنا ہے, گاڑیاں ہیں, کاروبار ہے, دکان کر رہا ہے, تو سامان تو بہت ہے اس کے پاس, ماشاءاللہ مالدار آدمی ہے, لیکن زکات والا مال اس کے پاس جتنا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا, اس سے زیادہ اس کے اوپر کیا چڑھ گیا, قرضہ چڑھ گیا مثال کے طور پہ. اب وہ زکات تو نہیں دے سکتا کیونکہ مثال کے طور پہ قابل زکات جو مال تھا وہ تھا 10 لاکھ روپے کا, قرضہ چڑھ گیا اس کے اوپر 12 لاکھ روپے کا. تو یہ صاحب نصاب تو ہے لیکن مقروض ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اس سال کی زکات نہیں آ رہی, لیکن یہ دوسرے سے زکات نہیں لے گا کیونکہ ماشاءاللہ صاحب مالدار آدمی ہے, پیسہ ہے اس کے پاس. دیکھیے یہ سوال کیا کہ ایک آدمی ٹرانسپورٹر ہے اور صاحب نصاب ہے, اب وہ ایک اور گاڑی قسطوں پر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو گیا, اب وہ اپنی زکات کے حساب میں وہ رقم منع کرے گا جو اس نے گاڑی لی ہے اور گاڑی کا وہ مالک بن گیا. دیکھیے گاڑی لینا دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے لیز کے اوپر گاڑی لینا, اجارے پر گاڑی لینا, اس میں وہ مالک نہیں بنتا, اس میں مالک جو ہے نا لیسوری رہتا ہے, یعنی جو اصل پرنسپل ہے وہی رہتا ہے, یہ وہ صورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک بن گیا, کرائے پر گاڑی نہیں لی ہوئی, لیز پر گاڑی نہیں ہے, باقاعدہ اس نے ادھار گاڑی خرید لی اور قسطیں ادا کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے یہ رقم قرضے میں شمار ہوگی اور قرضے میں شمار ہونے کے بعد جو ہے یہ جو ہے اس رقم سے مستثنا ہو. مگر استعمال ہونے والی اشیاء پر زکات کا کیا حکم؟ مشینری فیکٹری اور مشینری پر زکات نہیں, مگر مشینری پر استعمال ہونے والی اشیاء پر زکات کا کیا حکم ہے؟ مشینری پر استعمال ہونے والی اشیاء کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ جی اسپیئر پارٹ جو نہیں, وہ تو سب مشینری کے حکم میں آئیں گے, وہ تو سب ایک مشینری کا حصہ بنے گی. اچھا دیکھیے یہ بڑی ایک اہم بات ہے, یہ سوال سے مجھے یاد آ گیا, میں اپنی بات بھی بتانا بھول گیا. کاروبار فیکٹری دکان کا حساب ہم لوگ 30 جون کو لگاتے ہیں اور زکات کی ادائیگی 2.60 سے ادا کرتے ہیں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ دیکھیے زکات کا حساب ہمیشہ چاند کی تاریخ سے لگے گا, زکات کا حساب چاند کی تاریخ سے لگے گا, انگریزی تاریخ سے نہیں لگے گا. اس لیے چاند کی تاریخ مقرر کریں, شابان کی, رمضان کی, جو بھی مہینہ بیٹھتا ہے وہ کریں گے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بنیاد. اور جو آپ نے لکھا ہے کہ ہم زکات کی ادائیگی 2.60 سے ادا کرتے ہیں, 2.5% زکات ہوگی, 2.50 سے زکات ادا کی جائے گی. آپ اگر زیادہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اگر جان بوجھ کے زیادہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے صدقے میں چلا جائے گا, زیادہ جائے گا, وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال جو اصل نصاب ہے 2.50 2.5% کے حساب سے, اور زکات کی تاریخ کا حساب چاند کی تاریخ سے ہوگا, انگریزی تاریخ سے نہیں ہوگا. آج کل جیولرز کی دکان پر سونے کی خرید اور فروخت کے ریٹ الگ ہوتے ہیں, تو زکات کے حساب کس قیمت سے ہوگا؟ دیکھیے جو اس کی مطلب یہ ہے کہ جو سونے کا ایک تو ہوتا ہے دکاندار نے کس ریٹ کے اوپر خود خریدا, اور ایک ہے وہ کس ریٹ کے اوپر بیچے گا, بات سمجھ آ رہی؟ تو سونے کے اندر جو حساب کتاب لگتا ہے یا عام سامان تجارت جو ہوتے ہیں اس پر پرچیزنگ پرائس نہیں لگتی, اس پر پرچیز پرائس نہیں لگتی, بلکہ اس کے اوپر سیل پرائس لگتی ہے. سیل پرائس کا میں نے اصول یہ عرض کیا تھا کہ سیل پرائس میں ایک تھوڑی سی گنجائش ہے. سیل پرائس کے اندر گنجائش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ریٹیل پرائس لگائیں, ہول سیل پرائس لگائیں, یہ نہیں, بلکہ آپ یہ لگائیں کہ آپ اکٹھا مال جب بیچیں گے تو کتنے کا بیچیں گے. تو سونے کے اندر تو چونکہ فی تولے کے حساب سے سونا بکتا ہے بازار کے اندر, جو بھی اس کی مارکیٹ پرائس ہوگی اس کے حساب سے اس کا سونے کا ریٹ لگے گا. یہ سوال یہ کہ جو لائف اسٹاک کا جو سوال ہے, کیا مویشیوں پر بھی زکات لاگو ہوگی, مثلا اونٹ, گائیں, بھینس, گدھے, گھوڑے, بکریاں وغیرہ, تو یہ بھی سامان کے اندر آتے ہیں انسان کے, یہ سبھی سامان اس کے اوپر بھی زکات وغیرہ لاگو ہوتی ہے, تو اس کا پھر ایک الگ نصاب ہے زکات کا. جیسے اونٹ ہے, وہ اونٹ کی زکات اگر آپ اونٹ کے اندر سے دیں گے تو پھر وہ 5 فٹوں کے اوپر ایک زکات ہے, اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو اگر کوئی انسان لائف اسٹاک کا کاروبار کرتا ہے, لائف اسٹاک اس کا سامان تجارت ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو ہوتے گھر کے پالتو جانور, اس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, گھر کے پالتو جانوروں پہ زکات نہیں, گھر کے وہ لائف اسٹاک جیسا آج کل بڑا بزنس ہے لوگوں کا, کسی نے گائے پالی ہوئی ہے, کسی نے اونٹ پالے ہوئے ہیں, بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں, بڑا کاروبار ہے, تو وہ سامان تجارت ہے, وہ سامان تجارت کے اوپر زکات آئے گی اور زکات بھی اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آئے گی. اگر زکات انہیں میں سے ادا کی جائے, اونٹوں میں سے زکات ادا کی جائے, گائے پالی ہوئی تو گایوں میں سے زکات ادا کی جائے, اس کی زکات کا پھر ایک طریقہ ہے کہ اتنی گائے ہوں گی تو اس کے اندر سے ایک گائے دی جائے گی, اس عمر کی گائے دی جائے گی. تو وہ اگر کسی صاحب کا سوال ہے تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ یہ جانوروں کی زکات پورا ایک چیپٹر ہے. یہاں اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا کہ عموماً لوگوں کے ہمارے ہاں یہ ہوتے نہیں, اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کیا. کسی کا اگر یہ کوئی کاروبار ہے تو براہ کرم وہ آ کے الگ سے آ کر پوچھ لے, دارالفتا میں آ جائے, مفتی حضرات سے رجوع کر لے, اس کا ایک الگ حساب کتاب کا پوری ایک الگ کلکل. بکریوں کی الگ ہے, اونٹوں کی الگ ہے, گایوں کی الگ ہے. اونٹ کا حساب 5 فٹ پر آتا ہے, گایوں کا 40 پر آتا ہے, بکریوں کا 100 پہ آتا ہے. تو یوں ہوتا ہے, وہ پھر الگ اس کا بتا ہوگا تو وہ آ کر رجوع کر لے, میں ان شاء اللہ عرض کروں گا. ولادت کے سلسلے میں باپ اور بیٹے بیٹی تک محدود ہے یا دادا دادا اور نیچے پوتا پوتی تک جائے گا؟ اس پہ جائے گا جہاں ولادت کا تعلق آئے گا, باپ اوپر تک, دادا پر دادا, بیٹا پوتا نواس, بیٹی نواسا نواسی, یہ سارا سلسلہ. عورت جو کہ بیوہ ہو تو کیا اس کی طرف سے اس کا بیٹا زکات ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بات سمجھ لیں, پھر کسی دوسرے کی طرف سے زکات ادا کرنے کا حکم. بعض اوقات زکات جو ہے وہ کوئی دوسرا ہی ادا کرتا ہے, جیسے بیوی ہے اس کے ملکیت میں زیور ہوتے ہیں, اب بیوی کہتی ہے میں تو کمانے والی ہوں نہیں لہٰذا میری زکات تو شوہر ادا کرے گا. تو یاد رکھیں اس کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے, جو جس کے مال کا مالک ہے اس کی زکات وہ ادا کرے گا, جو جس چیز کا مالک ہے. اگر بیوی اپنے زیور کے مالک ہے تو بیوی ادا کرے گی, اور اگر شوہر مالک ہے تو شوہر ادا کرے گا. جیسے بیوی کی طرف سے شوہر نماز نہیں پڑھ سکتا, بیوی کی طرف سے شوہر اجر نہیں روزہ نہیں رکھ سکتا, اسی طریقے سے بیوی کی طرف سے شوہر بھی زکات ادا نہیں کرے گا. اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, زکات میں گنجائش ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے اگر ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ایک, اس کو بتا دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ نیت کر لو تم زکات کی تو میں تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا. اس کو بتا دیا جائے اور اس سے نیت کروا لی جائے کہ تم زکات نیت کر لو تو میں زکات دے دوں گا تو زکات. اسی طریقے سے اگر کوئی بیوہ ہے اس کی طرف سے کوئی بیٹا کا زکات ادا کرنا چاہتا ہے تو بیٹا ادا کر سکتا ہے, بشرطیے کہ ان کو بتا دے اس کی نیت کر لے. لیکن یہ ایک کنفیوژن ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں, عورتیں زیور خریدتی رہتی ہیں اور شوہر زکات ادا کرتے رہتے ہیں, تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے. تو اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عورت کے پاس اگر صرف زیور ہے اور کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ کیسے زکات دے گی؟ تو وہ اسے سونے کو بیچ کر زکات دے گی. بات سمجھ رہی ہے؟ سونے کو بیچ کر زکات دے گی, جو جس کا مالک ہے وہ زکات ادا کرے گا. اچھا ایک بات, ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں, شادیوں کے موقع کے اوپر لڑکیوں کو جو زیور ملتا ہے ماں باپ کی طرف سے بھی اور اپنی سسرال کی طرف سے بھی, جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو دونوں طرف سے زیور ملتا ہے. تو اب یہاں پر معاملات کلیئر نہیں ہوتے جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے, یہ معاملہ کلیئر کر لینا چاہیے اور یہ بیوی کو بھی بتا دینا چاہیے, گھر میں لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے. جو زیور لڑکی کو ملا ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے اس زیور کی تو وہ لڑکی مالک ہے, اور جو زیور اس کو ملا ہے اپنے شوہر یا اپنے سسرال کی طرف سے, اگر انہوں نے, یہاں یہ بات, یہاں یہ تفصیل ہے کہ اگر ان سسرال والوں نے لڑکی کو یہ بتا کر کہا تھا کہ نہیں یہ ہم نے تم کو دے دیا آپ اس کی مالک ہو, تو بیوی اس زیور کی مالک ہوگی. ورنہ اور اگر انہوں نے مالک بنا کر نہیں دیا تھا بلکہ وہ زیور لڑکے کی ملکیت تھا لیکن استعمال بیوی کرتی ہے, لڑکے کی ملکیت تھا لیکن استعمال کون کرتی ہے؟ بیوی کر رہی ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ بیوی اس زیور کی مالک نہیں ہے, مرد اس کا مالک ہے اگر استعمال بیوی کرے گی. لوگ کہتے تھے فرق تو کچھ بھی نہیں ہوا, نہیں فرق ہے, فرق یہ ہے کہ خدا نہ خاصا ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو میراث کون سی تقسیم کریں گے آپ؟ زیور جو لڑکے کی طرف سے زیور تھا وہ کس کی ملکیت میں سمجھا جائے گا؟ اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جو ہے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے, بالکل واضح ہونی چاہیے. تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجانب, ہمارے لوگ معاملہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں, لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ معاملہ کرو اجنبیوں کے طریقے سے اور رہو بھائیوں کے طریقے سے. جب روپے پیسے کا لین دین ہو تو صاف بات ہونی چاہیے, کلیئر کٹ, دو اور دو چار کی طرح واضح تاکہ بعد میں کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو, اور رہنا ہے بھائیوں کی طرح رہا, پھر کوئی بات نہیں. جب آدمی کا معاملہ صاف ہوتا تو بھائیوں کی طرح سے رہتا بھی ہے, جب معاملہ صاف نہیں ہوتا تو بھائی بھائی کی طرح رہتے بھی نہیں, معاملہ جب صاف نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پر بھی معاملہ یہ کہ بیوی کو بھی علم میں ہو کہ میری ملکیت کا زیور کتنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کل بیوی اپنا زیور بیچنا چاہے تو شوہر کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا, وہ زیور بیوی کا ہے, تو جو اس کے ماں باپ نے دیا وہ ان کا ہے, اور جو شوہر نے اس کو مالک بنا کر دیا, سسرال نے مالک بنا کر دیا, وہ ان کا ہے. لیکن اگر مالک بنا کر نہیں دیا, استعمال بیوی کرتی ہے, تو سسرال کی طرف کا زیور جو ہے وہ لڑکے کا سمجھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سمجھ لیجیے گا بات. جب یہ بات واضح ہو گئی, اب مرحلہ آ گیا زکات کا. اب زکات کیسے ادا کریں گے؟ تو جو زیور, جس زیور کا مالک بیوی ہے, وہ تو زیور کی زکات بیوی کے ذمے میں ہے, اور جس زیور کے مالک شوہر ہے وہ شوہر ادا کرے گا. لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے زکات ادا کرتا ہے تو کر سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, بشرطے کہ اجازت لے لے اور اس کی طرف اس کو نیت کروا دے. جی اچھا بھی جی. دیکھیے پراویڈنٹ فنڈ کے اوپر جو زکات کا مسئلہ ہے, پراویڈنٹ فنڈ اگر اس آدمی کو مل گیا یا نہیں ملا, دو صورتیں. ایک تو ہوتے جمع ہو رہا ہے, جمع ہو رہا ہے, جو جمع ہو رہا ہے اس کے اوپر زکات نہیں. جب جمع ہونے کے بعد مل گیا تو زکات ہوگی, جب تک جمع نہیں ہے, جمع ہو رہا ہے تو اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں ہے, تو جمع تو اس کے اوپر زکات نہیں.
یہ ایک گاڑی ہے KH0239, یہ غلط کھڑی ہوئی, اگر یہاں موجود کسی ساتھی ہے تو پہلے اس کو ہٹا دو.
دیکھیے آپ, یہ سوال ہے کہ رفاہی ادارے کو زکات دی اور اس ادارے نے اس سال وہ پیسے پورے خرچ نہیں کیے اور اس کو انویسٹ کر دیے. دیکھیے زکات کے پیسے کو اگر کوئی ضرورت سامنے ہے تو پھر اسے خرچ کرنے میں رکنا نہیں چاہیے, لیکن اگر اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ خرچ نہیں ہوئی, باوجود یہ کہ وہ ہر ادارے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے زکات کی ادائیگی کا, وہ اپنے تحقیق کر کے اپنے سوچ سمجھ کے وہ زکات کو ادا کرتے ہیں, تو اس طریقے سے اگر وہ زکات انہوں نے ادا جتنی کر دی جو بچ گئی اس کو آگے انویسٹ کر دیے تو کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ جو منافع ملے گا وہ بھی زکات کی طرح ہی خرچ ہوگا, وہ کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں جائے گا, وہ یعنی اس کے اوپر وہی احکامات لاگو ہوں گے جو زکات کے پیسے کے اوپر احکامات لاگو ہوتے ہیں. بیوی کے سونے کی زکات شوہر کو ادا کرنی لازمی ہے؟ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ نہیں, وہ لازمی نہیں ہے. بیوی یہ شوہر کی طرف سے ایک احسان ہے, ایک تبرو ہے, وہ ادا کرنا چاہے کر دے. اگر بیوی ہیں یہ کہتی ہیں کہ صاحب ہم تو کوئی کماتے تو ہیں نہیں, ہمارا سب مرد ہی کماتے ہیں, ہمارے مرد ہی پیسے لے کر آتے ہیں, ہم کہاں سے زکات ادا کریں گے؟ میں نے جیسا کہا کہ اس کی سونے میں سے زکات ادا ہوگی اگر شوہر ادا نہیں کر رہا ہے. بہرحال زکات ادا کرنا تو فرض ہے, اگر شوہر ادا کر دے تو وہ اس کے حق میں ہر سے کاٹ سکتا ہے, تو یہ تو آپس کا معاملہ ہے, جس طرح دل چاہیں آپس میں طے کرنے ہیں ہم لوگ. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی حق مہر میں دو, یہ نہیں تمہارے ہے یہ, تو اس کا طریقہ یہ کہ حق مہر اس کے ہاتھ میں دے دے. طریقہ یہ ہوگا جھگڑے سے بچنے کے لیے کہ مہر کی رقم بیوی کے ہاتھ میں دے دے, پھر بیوی اس سے زکات ادا کرنا چاہے کر دے. اچھا یہ سوال کیا ہے کہ جو زکات تجارتی جو سودے ہوتے ہیں نا, بزنس کے جو معاملات ہوتے ہیں, ان کے اوپر زکات کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ اگر ایک رقم وہ ہے جو کہ آپ نے کسی کو قرضے پر دی ہے, جیسے مثال کے طور پہ بزنس مین ہوتے ہیں جن کی دکان ہے, کاروبار ہوتا ہے, وہ آگے ادھار پر مال دیتے ہیں, لیکن ایک سرکل بنا ہوا ہوتا ہے جب ایک دو مہینے کے ادھار پر مال دیا, پھر پیسے آ گئے, پھر اور دیا اور آ گئے, یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو جو ادھار آپ نے دیا ہوا ہے وہ تو آپ کی اماؤنٹ, آپ کے زکات میں شامل ہوگی, یہ رقم وہ آپ کی رقم آپ کی کس میں ہوگی؟ مال میں شامل ہوگی, زکات میں شامل ہوگی. وہ قرضے, جو قرضے آپ نے کسی دوسرے کو دیے ہوئے ہیں اور ملنے کی بھی امید ہے, ایک وہ قرضے ہوتے ہیں جن قرضوں کے بارے میں امید نہیں ہوتی, جن کو بیڈ ڈیٹس بولتے ہیں, ڈوبے ہوئے قرضے, نام یعنی ناممکن الوصول قرضے ملیں گے نہیں, معلوم ہے کہ وہ دینے والا دے گا نہیں. تو ایسی صورت کے اندر ان قرضوں کے اوپر بھی زکات نہیں ہے. اگر مل گئے وہ پیسے تو تمام سابقہ سالوں کی پھر زکات ادا کی جائے گی. بات سمجھ رہی ہے؟ تمام سابقہ سالوں کی زکات ادا کی جائے گی, لیکن جو قرضے ہیں وہ آپ نے جو دوسروں کو دیے وہ زکات کے اندر شامل ہوں گے.
آج سے قبل ہم نے مال و تجارت کے قریب دام سے زکات نکالا. قریب دام سے خریدا, اس ریٹ پہ خریدا, اچھا نکال دیا. جو مال کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی ہے,
یہ سوال میں ذرا پڑھ رہا ہوں, آپ مجھے ذرا اس کی جن صاحب کو اگر وضاحت کر دیں. آج سے کب ہم نے مال تجارت کی خرید دام سے زکات نکالی؟ خرید دام کا مطلب ہے پرچیز پرائس نا, جس ریٹ پہ خریدا. تو دیکھیں میں نے کیا سرچ کیا تھا کہ اس سے زکات نہیں نکالی جائے گی. زکات نکالی جائے گی کہ اس مال کو جب آپ بیچنے جائیں گے تو کتنے کا آپ کو بکے گا اکٹھا. تو اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق آپ پورا کر لیجیے گا اس کے اندر. دوسرا سوال یہ کہ جو مال کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی ہو اس کی کس چیز میں شامل کریں. یعنی ایک مال مثال کے طور پہ آپ کی دکان پہ رکھا ہوا ہے, میں سوال کی وضاحت چاہتا ہوں کہ مال مثال کے طور پہ مال دکان پہ رکھا ہوا ہے, اب اس کا گاہک نہیں آ رہا, تو کیا مارکیٹ میں بھی پرائز کم ہو گئی اس کی, یہ سوال ہے؟ نہیں. جی اچھا, اس کا پھر معاملہ آسان ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا بن رہی ہے. بس جو اب کم ہو گئی ہے. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ تو ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے مہنگے داموں میں خریدی اب اس کی قیمت کم ہو گئی تو ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو جو قیمت آج ہے بازار میں, مثال کے طور پہ آپ نے موبائل کا فرمایا, آپ کے موبائل کا کاروبار کرتے ہیں تو موبائل کی قیمتیں بہت تیزی سے ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے, نئے نئے جب ماڈل آ جاتے ہیں. تو جو آپ نے مہنگا مال لیا تھا اور آج اس کی قیمت کم ہو گئی, جو بھی قیمت اس کی بن رہی ہے. نہیں میں کہتا ہوں کسٹمر نہ ہو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو اگر بازار میں بیچنے جائیں کتنے میں بکے گا؟ بکے گا ہی نہیں. نہیں مطلب یہ کہ کوئی تو قیمت ہوگی اس کی. نہیں دیکھیں نا, دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا تو آپ اس کو پھینکیں گے تو نہیں نا. آپ اس کو جی فرمائیں جی بازار سے بات. اس ریٹ پہ کاؤنٹ کریں گے کہ جس ریٹ پر آج گاہک آیا آپ کے پاس. ایک گاہک نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ جی میں اس مثال کے طور پہ سیٹ لیا تھا آپ نے 100 روپے کا, گاہک آیا کہ جی میں تو آپ سے یہ 30 روپے کا اٹھاؤں گا, سارا نہیں اٹھاؤں گا 2-4 اٹھاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سیٹ کی قیمت 30 روپے بنی. ٹھیک ہے, آپ وہ حساب لگا لیں اس کا جو بھی بن رہی ہے, چاہے مارکیٹ سے بازار قیمت کم ہو جائے. یہی معاملہ شیئر کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بعض شیئر جب بعض اوقات ہوتے ہیں تو بڑی آسمان پر قیمت ہوتی ہے, بعد میں پتا چلا کہ گھٹ کر فیس ویلیو سے بھی بالکل نیچے آ گئے. تو ٹھیک ہے, جو بھی اس کی بن رہی ہے قیمت. جی جو مال وارنٹی میں فروخت کیا جاتا ہے جیسے موبائل چارجر سیم سیم, یعنی یہ جو جیسے چارجر ہیں اور یہ اپنی چیزیں دوسری جو ایکسیسریز ہوتی ہیں اس کی, تو وہ جو موبائل سیٹ کے ساتھ ہوتی ہیں الگ سے جو ہوتی ہیں. وہ آپ کا سامان ہے, وہ مال ہے آپ کا, وہ تو جو اس کی قیمت بن رہی ہے بازار کے اس کے حساب سے آپ زکات. جی کسی کو قرض دیا ہوا ہے لیکن 10 سے 15 سال سے وہ قرض واپس نہیں ہوا اور آندے بھی کوئی امید نہیں قرض پر زکات ہوگی. میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ جب آپ کو یہ امید نہیں ہے کہ قرضہ واپس ملے گا تو پھر اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. لیکن اگر کبھی مل گیا کسی زمانے میں تو تمام سالوں کی زکات ہوگی. یہ ہے, ایک دکان خریدی, پروجیکٹ ڈوب گیا اور پھر 10 سے 20 سال سے پروجیکٹ بند ہے, مارکیٹ میں وہ دکان بک نہیں سکتی, اس پر زکات ہے یا نہیں؟ دیکھیے بنیاد یہ ہے کہ زکات دکان نہیں, ایک ہوتا ہے دکان بک نہیں رہی, اور دوسری یہ ہے کہ آپ کو ارادہ کیا ہے بیچنے کا ہے کہ نہیں. اگر کوئی گاہک آ جائے گا تو آپ بیچیں گے کہ نہیں بیچیں گے, یہ ہے سوال. اگر وہ صاحب دکان کو بیچنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بک رہی, بعض اوقات سودے پڑے رہتے ہیں, سالوں پڑے رہتے ہیں نہیں بکتے, لیکن آپ بیچنے کے لیے تیار ہیں, نیت آپ کی بیچنے کی ہے, تو یہ آپ کا سامان تجارت ہے. تو جو بھی اس دکان کی قیمت بنتی ہے اس کی بازاری ویلیو آپ لگائیں گے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, کم ہو, زیادہ ہو, تھوڑی ہو, جو بھی ہو, اس موجودہ حالت میں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2-3 اسٹیٹ ڈیلر سے پتا کر لیں, اسٹیٹ ایجنٹ سے پتا کریں کہ یہاں کی کیا ویلیو ہے, اس مکان کی, اس دکان کی کیا ہے. تو جو بھی اس کی ویلیو بنتی ہے اس کے حساب سے جو مارکیٹ ویلیو اس کی ہوگی اس کے اب آپ زکات ادا کریں گے. میں چند دوستوں کے ساتھ خود کوشش کر کے مستحق خاندان ڈھونڈتا ہوں جن کو میں زکات دے سکوں. آپ بتا دیجئے کہ میں تصدیق میں کیا کیا تحقیق کروں اور کتنی رقم ان کے پاس ہو تو انہیں زکات دوں. مطلب زکات کے مصارف میں ذرا سا بیان فرما دے کہ میں صحیح لوگوں تک زکات پہنچا سکوں. دیکھیے اس کے بارے میں دوسرا سوال ہے, غربا کو جہیز شادی یا عید کے کپڑوں کی خریداری پر زکات دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ پہلی بات جو یہ آپ نے فرمائی کہ جو خاندان کو ان میں کیا تحقیق کریں, ان کو بس یہ تحقیق کرنے کی بات ہے کہ وہ مسلمان ہوں, اور نمبر ایک مسلمان ہوں, یہ تحقیق کر لیں. دوسری چیز یہ تحقیق کر لیں کہ وہ سید ہاشمی نہ ہوں. تیسرا یہ تحقیق کر لیں کہ ان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے برابر سونا, چاندی یا روپیہ موجود ہے کہ نہیں. اگر وہ ان کی ملکیت کے اندر موجود ہے تب تو آپ ان کو زکات نہیں دے سکتے, ورنہ آپ ان کو زکات دیں. غربا کو جہیز شادی عید کے کپڑوں کی خریداری پر زکات دی جا سکتی ہے, بالکل دی جا سکتی ہے. کہ کوئی آدمی جو ہے وہ غریبوں کو کپڑا خرید کر دے دے, راشن خرید کر دے دے, ساز و سامان ضرورت کا لے کر دے دے, تو وہ دے سکتا ہے. شادی کے موقع کے اوپر بھی آپ کو کسی کو زکات سے مدد کرنا چاہے مدد کرنا. اچھا دیکھیے ایک مسئلہ, آپ ایک اور اصول کی بات سمجھ لیں, بڑی اہم بات ہے. غریب مالدار آدمی کی نابالغ اولاد, مالدار آدمی کی نابالغ اولاد بھی مالدار شمار ہوگی. مالدار آدمی کی نابالغ اولاد بھی مالدار شمار ہوگی, اور مالدار آدمی کی بالغ اولاد کے اندر پھر شرط ہوگی کہ وہ اگر اس کے پاس صاحب نصاب کے برابر پیسے ہیں تو وہ مالدار ہے, ورنہ وہ مالدار نہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, ماں باپ کو ضرورت ہے شادی کرنے کی, ان کے پاس پیسے نہیں, تو اب وہ اس کی زکات سے مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن ماں باپ صاحب نصاب ہیں یعنی وہ مالدار ہیں, ان کو کر سکتے ہیں, لیکن لڑکی صاحب نصاب نہیں ہے. تو کیا ایسی لڑکی کی ہم زکات سے مدد کر سکتے ہیں؟ تو ہم ایسی لڑکی کی زکات سے مدد کر سکتے ہیں اگر لڑکی صاحب نصاب نہ ہو, یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم, پیسہ وغیرہ, مال ضرورت, زائد ضرورت سامان نہ ہو, ہم اس کو زکات سے مدد کر سکتے ہیں. تو یہ اصول کہ مالدار ماں باپ کی جو بالغ اولاد ہے اگر وہ مستحق نصاب صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ اس کی زکات سے مدد وغیرہ اس کی شادی سے کر سکتے ہیں. ہاں تو نابالغ اولاد کو نہیں دے سکتے. جی مالک جب آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے, نہیں آپ نے جب اس کے دے دیا آپ نے. دیکھیے اس میں جو غلطی جو ہو جاتی ہے وہ یوں ہو جاتی ہے کہ لڑکی کے ماں باپ کو پیسے دے دیے کہ جی یہ لڑکی کے لیے ہیں, تو جب تک لڑکی کے پاس نہیں ہے زکات ادا نہیں ہوئی, نہ لڑکی مالک بنی. اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں یا بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے اور لوگ ان کی زکات سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو بعض لوگ ایک دم اٹھا کر لڑکی کو پیسے دے دیتے ہیں, اب وہ لڑکی صاحب نصاب ہو گئی. آج کل دیکھیں صاحب نصاب تو بہت تھوڑی رقم سے ہو جاتا ہے, میرے خیال میں 55-60 ہیں, 55,000 کے لگ بھگ رقم بنتی ہے اس سے صاحب نصاب ہے. جی اچھا اتنی بڑھ گئی, تو خیر بہرحال آج کل فگر روزانہ چینج ہو رہا ہے سونے چاندی تو دے دی. تو اگر کسی نے اکٹھی اٹھا کر لڑکی کی ملکیت میں دے دی زکات, اب دوسروں کے دروازے پھر بند ہو گئے.